رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم ببركته إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست کریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا وعز اسمہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم اسلام کے بنیادی نظریات سے اپنے آپ کو آگاہ کرنے کے لیے اور اس بنیادی تعلیم سے اپنے نظریات کو آراستہ کرنے کے لیے درس محرم الحرام 9 روزہ درس محرم الحرام کی اس تیسری نشست کے اندر موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین جلسے کو منعقد کرنے والے تمام افراد محسنین کو بہترین اجر و صلہ عطا فرمائے اس کے اہتمام میں، اس کے انصرام میں، اور مہمانوں کی خدمت کے اعتبار سے جس اعتبار سے جو خدمت نور کوثر ادا کر رہا ہے اللہ رب العالمین جل وعلا ان کے تمام احباب کو، ان کے تمام معاونین کو اور ان کی ٹیم کو اللہ رب العالمین کامل برکت عطا فرمائے۔ عقیدہ توحید پر الحمدللہ 2 نشستیں گزشتہ گزر چکی ہیں۔ اسلام کی بنیاد عقیدہ توحید اور اس کے بعد عقیدہ رسالت ہے۔ 9 روزہ یہ درس، یہ بھی کہا گیا کہ پہلے دن ہی سے حضرات اہل بیت کا ذکر شروع کریں۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا، کچھ جو ہے وہ ہمارے زیادہ مہربان ہیں تو وہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ آپ یہ پہلے دن میں کیا توحید کا موضوع لے کر بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا یہی تو امام حسین کا فضل ہے اور یہی تو ان کی نسبت ہے کہ یہ 9 روزہ جو ہے سلسلہ وہ اعتقادی طور پر جس نظریے کے فروغ کے لیے اور جن بنیادی نظریات کے حقوق اور تحفظ کے لیے امام علی مقام اور کاروان اہل بیت نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ان کو بالکل ابتدا سے لے کر انتہا تک سمجھا جائے اور اس کی بنیاد عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، امت کا تسلسل، امت کی وہ اجلہ شخصیات کہ جن کی اتباع اور جن کی محبت کے اندر وہ تمام 72 نفوس تھے کہ جنہوں نے کربلا کے اندر جامع شہادت نوش کیا، ان کے طریق کو چلتے ہوئے ہم اس بات کو دیکھیں گے۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں ادھر ادھر جانے کی بجائے اپنے بزرگوں کے خطوط پر اپنی زندگی کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے پہلے دن بھی آپ کی خدمت میں اسی بات کو عرض کیا تھا کہ ہم نے اپنے مشائخ کو اسی طرح محرم الحرام کے دروس میں تقریر کرتا ہوا دیکھا ہے اور اسی تسلسل کو ہم نے دیکھا ہے، تو ہم کوئی جدت یا جدید ہوا میں اڑنے والے نہیں ہیں کہ نام رضوی ہو پھر اپنے درجے سے تنزل کر کے پھر ادھر ادھر ہو جائیں، نہیں، ہم بالکل اسی لکیر کے فقیر ہیں کہ جو لکیر ہمارے اکابر نے کھینچی ہے، اور وہ عقیدے کی لکیر ہے، درست لکیر ہے، جو سیدھی دامن مصطفیٰ کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرتی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اسلاف کے نظریے پر مضبوط رکھے، سالم رکھے، اور وقتی اتار و چڑھاؤ کو کا اللہ رب العالمین ہمیں شکار نہ کرے، اور جرت مندانہ انداز میں امر بالمعروف کی اللہ استطاعت عطا فرمائے، اور نہی عن المنکر کی اللہ رب العالمین استطاعت عطا فرمائے. حضرت گرامی، عقیدہ توحید پر میں عرض کر رہا تھا کہ ایک نشست گزر چکی، اور کل کی نشست جو ہے عقیدہ توحید اپنے مفہوم میں جب مکمل ہو جاتا ہے کہ جب اس کی ضد شرک کی پوزیشن واضح کر دی جائے، تاکہ وہ اختلاط اور آمیزش جو ہے وہ اس برائی کی عقیدہ توحید کے اندر شامل نہ ہو، تو کل اختصار کے ساتھ عقیدہ توحید کی اس بحث کو ہم نے مکمل کیا مختصر انداز میں کہ توحید، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، اللہ کی یکتائی، اور پھر اس عقیدے کو مستحکم کرنے کے لیے جو اس عقیدے کا مخالف عقیدہ ہے، نظریہ ہے، کہ جو ظلم سری ہے اس عقیدے کے مقابلے پر وہ شرک تھا، تو اس سے متعلق کل ہم نے ابحاث مکمل کر کے اس بات کو، یعنی ان دو درسوں کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے عقیدہ توحید سے متعلق جو ایک شخص کو اپنے علمی سطح کے اپنے درجے میں جن باتوں کا جاننا ضروری ہے، اس کا الحمدللہ اللہ کی توفیق سے قدر احاطہ کیا گیا. عقیدہ توحید کے بعد عقیدے کی بنیاد میں عقیدہ رسالت ہے. عقیدہ رسالت کو تسلیم کیے بغیر عقیدہ توحید قبول نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی شخص اپنی عقل سے اللہ رب العالمین جل وعلا کو ایسا ہی یقین کر لے کہ جیسا یقین کرنا ہے، لیکن وہ نبی کی رسالت کا انکار کر لے، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. کیونکہ اللہ کو اپنی عقل سے اور اپنے استدلال سے اور اپنے زور علم سے وہ اللہ کے وجود کے دلائل کو پا لے اور اس یقین تک وہ پہنچ جائے کہ اللہ ہے اور ایک ہے، لیکن وہ سارا زور اس کا اپنے استدلال پر ہو، اپنی فکر پر ہو، اپنی قوت پر ہو، تو اس کو موحد تو کہا جا سکتا ہے، مومن نہیں کہا جا سکتا. کیونکہ یہ بات جو اپنے علم سے وہ حاصل کر رہا ہے، تو وہ اللہ کو ایک تو یقین کر گیا ہے لیکن مومن نہیں ہوا. یہی بات کہ اللہ ایک ہے رسول کے کہنے سے قبول کر لے گا تو مومن ہو جائے گا. تو عقیدہ توحید کی تکمیل جو ہے، وہ بنیاد جو ہے، وہ عقیدہ رسالت کے ساتھ ہے. تو عقیدہ رسالت کو جاننا بھی اسی طرح بیداری کے ساتھ ضروری ہے کہ جس طرح دو نشستوں کے اندر ہم نے ایک ایک چیز کو جو بنیادی تھی، اس کو وقت کے دامن میں جتنی گنجائش تھی، ہم نے اس اعتبار سے اس کو کشادہ کر کے عقیدہ توحید اور اللہ کے حوالے سے بندے کا نظریہ کیا ہونا چاہیے، اس کو ذکر کرنے کی ہم نے کوشش کی کہ وہی واجب الوجود ہے، وہی کائنات کا خالق ہے، وہی مدبر حقیقی ہے، اور وہی مستحق عبادت ہے. تو جو توحید کی بنیاد ہے، اس کو ہم نے گویا کہ جو موجود ہے، اس کو گزشتہ دو درسوں کے اندر ہم نے اجاگر کرنے کی اپنے اور آپ کے لیے کوشش کی ہے. اسی طرح عقیدہ نبوت کو بھی بالکل قریب سے جا کر سمجھنے کی ضرورت ہے، جس طرح عقیدہ توحید کی بنیادوں کو ہم نے سمجھا ہے. عقیدہ نبوت کے جن ہستیوں کو اللہ رب العالمین تاج نبوت سے سرفراز کرتا ہے، اور اپنی خلق اور اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اور اپنی معرفت اور اپنی پہچان بندوں تک پہنچانے کے لیے جن کو واسطہ بناتا ہے، اور جن کے ذریعے اللہ اپنے کلام کو، اپنی ہدایات کو، اپنی تعلیم کو آگے بڑھاتا ہے، وہ زبات، وہ ہستیاں جنہیں نبی اور ان کی جمع انبیاء، جنہیں رسول، جس کی جمع رسل، ان انبیاء اور رسولوں کو جو تجویز کرتا ہے، متعین کرتا ہے، تو وہ اللہ کے جانب سے نمائندے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کی جانب سے نمائندے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین ان کو شان و عزت، مقام و مرتبہ بھی ایسا عطا فرماتا ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے ان کا تعارف ہو رہا ہے، ان کو اللہ اتنا ہر فن کے اندر، ہر شے کے اندر اتنا مشرف، اتنا معظم، اتنا مرتب اور اتنا اعلی ہر جہت سے ان کو کرتا ہے کہ کسی شخص کو ہدایت کو قبول کرنے کے لیے، اللہ کے پیغام کو قبول کرنے کے لیے کوئی چیز آر، کوئی چیز درمیان میں آڑے نہ آ جائے، تو اللہ ان کے بدن کو بھی بڑا خوبصورت بناتا ہے، ان کی تعلیم کو بھی بڑا خوبصورت بناتا ہے، ان کی نسبت کو بھی بڑا خوبصورت بناتا ہے، اور ہر وہ چیز جس میں ہدایت لینے والا بندہ ان سے گھن کھا کے بھاگ جائے،
تنفر کرے، اس کو گھن آ جائے، تو اللہ اپنے ان نائبین کو ہر ان چیزوں سے، ان کی نسبتوں کو بھی، ان کی ذات کو بھی، ان کے اخلاق کو بھی، ان کے کردار کو بھی، ان کی ہر جہت کو اللہ رب العالمین ہر اس شے سے پاک رکھتا ہے جس سے خلق گھن کھائے، خلق نفرت کرے. اللہ رب العالمین ہر درجے میں ان کو اتنا پاکیزہ بناتا ہے کہ خلق جب ان کے کمالات کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ جو نمائندہ ہے اس کی یہ شان ہے، تو جس نے بھیجا ہے اس کی کیا شان ہوگی. تو یہ عقیدہ نبوت کی اساس و ضرورت ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اس لیے اہل سنت و جماعت الحمدللہ عشق مصطفیٰ کی تقریر اور تبلیغ، ادب مصطفیٰ کی تقریر اور تبلیغ، تعظیم مصطفیٰ کی تقریر اور تبلیغ یہ اسی لیے کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کی ذات کو بنایا ہی ایسا ہے کہ ان کی واہ واہ کی جائے، ان کی قدر و شان کو قبول کیا جائے. تو میرے دوست و بزرگوں، میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ عقیدہ توحید کی جس طرح ایک ایک باریکی کو ہم نے سمجھا ہے تاکہ مکمل طور پر وہ عقیدہ ہمیں سمجھ میں آ جائے، تو اسی طرح عقیدہ رسالت کی اس باریکی کو بنیادی طور پر آپ سمجھیں کہ جن کو اللہ اپنی جانب سے اپنے بندوں کے لیے ہدایت کو پہنچانے کے لیے نمائندہ بناتا ہے وہ نبی ہوتے ہیں، وہ رسول ہوتے ہیں. میں کئی تفصیلات کو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ان دروس کو ہم لے کر چلیں، ورنہ یہ ایک ایک بحث خود دس دس دن تک بیان کرنے کی ہے، لیکن ایک وقت ہمارے پاس ہے تو اس میں کوئی کہے کہ آپ نے نبی بھی کہا رسول بھی کہا تو نبی کس کو کہتا ہے رسول کس کو کہتے ہیں. میں نے کہا اب ان تفاصیل سے ہٹ کر ہم نظریے کی جو بنیاد ہے، جو اس کا مغز ہے، جو اس کا تعارف ہے، اس کو سمجھ رہے ہیں اور اس کو اس انداز میں آپ سمجھتے چلیے. آپ کی توجہ میں چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے بندوں کو اپنی پہچان سے، اپنے کلام سے، اپنی مرضی سے آشنا کرنے کے لیے اپنے بندوں میں سے کچھ برگزیدہ بندوں کو چنتا ہے اور ان کو رسالت کے تاج سے سرفراز کرتا ہے، ان کو نبوت کے تاج سے سرفراز کرتا ہے. ان کا مرتبہ و مقام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے صلاحیتوں میں دو جہتیں رکھتے ہیں، وہ اپنے کمالات میں جن کو نبی بنایا جاتا ہے، جن کو رسول بنایا جاتا ہے، وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے تو انسان ہیں لیکن کوئی انسان ان جیسا نہیں ہوتا، وہ ہوتے تو بشر ہی ہیں لیکن کوئی بشر ان جیسا نہیں ہوتا جس کو میرے امام نے کہا تھا کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے. بالکل آپ سبحان اللہ کہیے، ذوق سے کہیے، بہت بڑے اجر کی بات ہے. لیکن اس نعتیہ شعر میں جو بات عقیدے کی جا رہی ہے اس پر غور کیجیے آپ. یعنی آپ سمجھ، یعنی جو میں آپ کے سامنے شعر نعتیہ شعر پڑھ گیا، اس میں آپ نے بے ساختہ سبحان اللہ کہا. بالکل کہیے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت ہے. یہ الفاظ سمجھ میں نہ بھی آئے تب بھی اس پر سبحان اللہ کہیے، اس لیے کہ حضور کی شان ہے. لیکن ہم عقیدے کو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو اس ایک شعر کے اندر میرے امام نے اگر ہم کئی دنوں کی بھی بحث کریں نا، اس کو جمع کر دیا ہے کہ نبی ہوتا کون ہے. یہ میرے امام کا مقام ہے کہ امام الکلام ہے، کلام الامام ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کے قلم میں زور استدلال میں وہ آپ کو ملکہ عطا فرمایا اور قلم کے اندر اللہ نے وہ سورت عشق مصطفیٰ کے صدقے عطا فرمائی کہ علم کلام کی کئی صفحات پر بکھری ہوئی آبھاس کو ایک شعر میں آپ نے جمع کیا. میں پھر اپنی سے جا کر اپنے جملے کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور بات کو کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کون ہوتے ہیں، رسول کون ہوتے ہیں. تو اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے بندوں کو اپنی معرفت، اپنے کلام، اپنے دین، اپنی پہچان سے آراستہ کرنے کے لیے جن کو بنیاد بناتا ہے، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین دین کو آگے بڑھاتا ہے، جن کے ذریعے اللہ اپنی بات آگے بڑھاتا ہے، جن کے ذریعے جن کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان واسطہ بناتا ہے، وہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں. جن کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان واسطہ بناتا ہے، ہوتے یہ بھی بندے ہیں لیکن ایسے بندے ہیں کہ کوئی بندہ ان جیسا نہیں ہوتا، ہیں یہ بھی انسان لیکن کوئی انسان ان جیسا نہیں ہوتا، ہیں یہ بھی بشر کوئی ان جیسا بشر نہیں ہوتا. کہتے آپ بشر نہیں مانتے، میں نے کہا آپ کو ابھی تک بات سمجھ میں نہیں آئی ہے. جس طرح آپ مانتے اس طرح ہم نہیں مانتے، جس طرح رب بیان کرتا ہے اس طرح مانتے. کیسے؟ کہ ہیں تو یہ جن سے بشر، اعضا انسانی رکھتے ہیں، بدن انسانی رکھتے ہیں لیکن کسی کا بدن ان جیسا نہیں ہوتا. اب میرا امام جو ہے انبیاء کی اور بالخصوص ہمارے آقا و مولا ہرے ہرے مبارک گنبد میں آرام فرمانے والے سید الخلق خیر الانام 22 سے تخلیق ارض و سما جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو میرا امام بیان کرتا ہے کہ آپ بشر ہی ہیں، آپ وجود رکھتے ہیں، آپ بدن رکھتے ہیں، آپ پیدا کیے گئے، آپ انسانی ہیں، آپ بشر ہی ہیں لیکن کیسے ہیں؟ فرمایا اللہ کی سر تا بقدم،
یعنی ہمارے نبی سر سے لے کر پاؤں تک، سر تا بقدم، یہ عقیدہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟
اللہ کی، کس کی؟ کیا ہے اللہ کی؟ آپ تو فرما پہلے ان کے وجود کو سمجھو، پھر بتاتے ہیں وہ کیا ہے. فرما اللہ کی سر تا بقدم، حضور سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی سر تا بقدم شان ہے. یہ سنو، انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے. یہ بولی سبحان اللہ، انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے. انسان ہیں لیکن ان جیسا کوئی انسان نہیں. بولی سبحان اللہ. یہ عقیدہ نبوت کی بنیاد یہاں بیان ہو رہی ہے، جس کو میں فنی انداز میں لا رہا ہوں آپ کے سامنے. تو یہ نعتیہ شعر نے اس کو ایک رنگ دیا ہے عشق کا، اور اس حقیقت کو یہ جامہ پہنایا ہے کہ کون ہے نبی پاک. اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جن کو نبی بنا کر بھیجتا ہے، یہ ان کے سردار ہیں، یہ ان کے امام ہیں. ہیں انسان لیکن کوئی انسان ان جیسا نہیں، ہے بشر لیکن کوئی بشر ان جیسا نہیں. فرما اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ. اب امت کو یہ تانا نہ دینا اور چٹکیاں نہ بھرنا کہ تم تو انسان ہی نہیں مانتے. ہم نے کہا تیری طرح نہیں مانتے، کہتا آپ تو بشر ہی نہیں مانتے. میں نے کہا تیری طرح نہیں مانتے. تو ایسے بشر ہیں کہ زمین پر پاؤں رکھے تو ان کے پاؤں کے نیچے مٹی لگے تو عرش والا رب اس کی بھی قسم اٹھاتا ہے.
سبحان اللہ.
انسان ہی انسان وہ انسان ہے، اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ. انسان ہی انسان ہی انسان ہی انسان، اردو بول رہا ہوں میں آپ کے سامنے، انسان نہیں، یعنی ان جیسا نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. انسان نہیں انسان وہ انسان، انسان تو کہہ دیا نا لیکن تیری طرح نہیں کہا، کوئی ہے نہیں ان جیسا. انسان ہے لیکن کوئی ان جیسا انسان نہیں، بشر ہے کوئی ان جیسا بشر نہیں. فرما اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اب میرے دوستو بزرگو، اس سے آپ کے سامنے اب وہ ساری بحثیں آ گئیں کہ جناب نبی بشر ہوتا ہے، تبلیغ کے لیے معمور ہوتا ہے. یہ ساری تفصیلات جو تعریفات کر کے میں نے پھر اس کی وضاحتیں کرنی تھی، یہ ساری باتیں اس کے اندر آ گئی کہ انسان تو ہم تسلیم کر رہے ہیں، بشر تو ہم تسلیم کر رہے ہیں، لیکن ان جیسا بشر کوئی نہیں ہے. کسی نے خود کہا، کسی نے خوب کہا تھا کہ وجود انسانیت ناز کر اس ذات اقدس پر کہ تیری عظمت کا باعث ہے آقا کا بشر ہونا. یہ انسانیت کی شرف کا باعث ہے. اب میرے دوست و بزرگوں آگے لے کر چلیں، عقیدہ نبوت کی بنیاد میں پہلی یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین جن کو نبوت کا جامہ عطا فرماتا ہے، تاج پہناتا ہے، اور نبوت پر ایمان ہمارے لیے، توحید پر ایمان کے لیے لازم ہے، ان کو اللہ رب العالمین ایسے برگزیدہ بناتا ہے، ایسا پاکیزہ بناتا ہے، ایسا مشرف بناتا ہے، ایسا مزکہ بناتا ہے، ایسا مجلہ بناتا ہے، ان کے ظاہر و باطن کو ایسا مزکہ بناتا ہے، اور ایسا اشرف اور ایسا نظیف اور ایسا الطف ان کو بناتا ہے کہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. بلکہ ایسا بناتا ہے کہ کوئی انسان ان سے گھن نہیں کھا سکتا، نہ ان کے چہرے سے، نہ ان کی تعلیم سے، نہ ان کی نسبت سے. کیونکہ اگر انسان ان سے گھن کھا لے گا تو پھر پیغام انسان تک کیسے پہنچے گا؟ لوگ کہیں گے یا اللہ ہم تو ہدایت چاہتے تھے، لیکن جس کو تو نے ہدایت کا نمائندہ بنایا ہے اس کی تو طبیعت ایسی تھی، اس کا تو اخلاق ایسا تھا، اس کا تو چہرہ ایسا تھا، اس کے سراؤنڈنگ میں لوگ ایسے تھے، تو ہمیں تو گھن آنے لگی، ہمیں تو چڑ آنے لگی، ہم تو نظیف لوگ ہیں. اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم. حضرات اہل بیت، سیدہ فاطمہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما اس کا ترجمہ کرتی ہیں، یعنی اس کو اس انداز میں پڑھتی ہیں کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم. اللہ فرماتا ہے جو رسول میں تم میں بھیج رہا ہوں وہ سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ نظیف ہے. یہ حضرات اہل بیت کے گھر میں اس کو اس انداز میں تلاوت کی. سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، سورہ توبہ کی، اور حضور کا تعارف کیا جا رہا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ تمہارے خاندان میں ہی آئے ہیں، تمہاری زبان بولتے ہیں، اجنبی نہیں بنو ان سے، بہت اچھی طرح سے تم جانتے ہو، تمہاری برادری کے ہیں، تمہاری زبان بولتے ہیں. ایک تو ان کو مانوس کیا گیا تاکہ وہ بھاگے نہیں، بتکے نہیں، کیونکہ جب اپنی طرح نہیں دیکھیں گے تو پھر کیا کریں گے، بتکے نہیں. فرما انفسکم، یہ تمہاری خاندان سے، تمہاری بولی بولتے ہیں، اچھی طرح سے تم جانتے ہو، ان کا بچپن، ان کی جوانی تمہارے سامنے ہے۔ اب اس سے اونچا مقام جو حقیقت کی طرف لے جا رہا ہے، تو سیدہ عائشہ ہماری ماں اور سیدۃ النساء اہل الجنہ بطول زہرا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ اس کو اس طرح پڑھتی تھی کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ آیا تم میں وہ رسول جو سب سے پاکیزہ ہے۔ انفس ہے، انفس ہے یعنی انتہائی پاکیزہ ہے۔ تو یہ پہلی بات عقیدہ نبوت کے حوالے سے۔ اب تھوڑا سا اس کو آگے لے کر چلیں میرے دوستو بزرگو، نبوت جو ہے یہ ایسی شے نہیں ہے کہ بندہ اپنی ریاضت کے ذریعے 1000 رکعت نفل پڑھ لے، 10000 رکعت نفل پڑھ لے، اتنے غریبوں کو کھانا کھلا لے، اتنے نیکی کے کام کر لے تو وہ نبی بن جائے۔ نبوت کا ملنا یہ کسبی چیز نہیں، یہ وحب الہی ہے، اللہ خود چنتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ اور قرآن کریم فرقان حمید نے اس بات کو بڑے واضح طور پر ذکر کیا، فرما اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کے پیغام اور اس کی رسالت اور اس کی خلافت جس کو دینی ہے وہ کون لوگ ہیں، وہ کون لوگ ہیں۔ اگر ہر ایک کو دے دیا جاتا، فرمایا نہیں، جس کو ہم دیتے ہیں تو اس کے اپنی خلافت کے برابر اس کو کرتے ہیں، اس درجے میں اس کو لاتے ہیں کہ وہ ہمارا نائب بنے، تو جو ہم اپنی نیابت اس کو دیتے ہیں تو اس کا بدن بھی ایسا رکھتے ہیں جس پر نیابت کا لباس پہنایا جائے، اس کی جبین کو بھی اتنی عزت دیتے ہیں کہ جس پر نیابت کا تاج پہنایا جائے۔ فرما ہوتا تو وہ انسان ہے لیکن کوئی انسان اس جیسا نہیں ہوتا۔ فرما اللہ اعلم، اللہ سب سے زیادہ جانتا۔ کیونکہ کفار یہ کہتے تھے، جو ولید بن مغیرہ ہے یا اس قسم کے جو کفار تھے کہ جو شعر شاعری میں حسن جمال میں بہت اعلیٰ تھا، وہ کہتا تھا ان کو ملی نبوت، ہمیں کیوں نہیں ملی، ہمیں بھی مل جاتی، ہم کس چیز میں کم تھے۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا واللہ اعلم، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ اللہ ہی سب سے زیادہ جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو رکھنا کہاں پر ہے۔ یہ نیابت کا منصب اللہ رب العالمین نے کس کو دینا، تو یہاں سے پتا چلا۔ دوسری بات، گریٹ ون میں نے ذکر کیا کہ ان کی ذات کو اللہ رب العالمین ہر جہد سے اتنا ممتاز، اتنا اعلیٰ رکھتا ہے کہ جو ان کے قریب آ جائے وہ ان سے مانوس ہو جاتا ہے۔ ان کی طبیعت کو خدا ایسا نہیں رکھتا، توجہ سننا، کہ جس سے لوگ گھن کھائیں، بھاگیں اور دور ہو جائیں۔ اس لیے بدن کا سڑ جانا، یہ اس روایت کو ہمارے علماء نے قبول ہی نہیں کیا۔ فرمائی یہ ساری چیزیں جو ہے کہ وہ خلاف عقل اور اسرائیلیات میں سے، یہ کیسے ہو سکتا، اس کو پیچھے کیا ہے۔ اور فرمایا کہ ان کے اندر اللہ ایسا کوئی عیب رکھتا ہی نہیں ہے، ان میں عیب ہوتا ہی نہیں ہے کہ جس سے لوگ گھن کھائیں اور بھاگ جائیں اور قریب نہ آئے، بلکہ فرما اللہ ان کو اتنا ممتاز کرتا ہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن کہ حضور کیسے تھے، فرمایا جو اچانک دیکھتا تو آپ کے روب سے ڈر جاتا تھا۔ فرمایا کہ من رآ بدایت، اگر کوئی آپ کو اچانک دیکھتا تو ہا بہو، تو آپ کے روب سے وہ مروب ہو کر ڈر جاتا، اور قریب آتا تو پھر آپ کا غلام ہو جاتا تھا۔ یہ تو اللہ رب العالمین جل وعلا جنہیں رسالت عطا فرماتا ہے انہیں یہ ممتاز کرتا۔ پھر دوسری بات میں آگے عرض کر رہا ہوں کہ رسالت کسبی چیز نہیں ہے کہ سٹرگل سے مل جائے، کسی کوشش سے مل جائے، کسی محنت سے مل جائے، یہ وحب الہی ہے، یہ اللہ رب العالمین کا عطیہ ہے۔ لیکن ہمارے آقا پر وہ بھی ختم کر دیا گیا۔ یہ تو میں کیونکہ نظریہ آپ کو پڑھا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں، تو اس لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی جدید نبی پیدا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن جن کو حضرت آدم سے لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک جن کی بعثت کی گئی، جن کو بھیجا گیا، ان کو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے نبی بنایا ہے۔ کوئی سٹرگل، کوئی دعا، کوئی ایسی چیز کہ جو محنت اور عبادت کے ذریعے نبی ہو جائے، نہیں، اللہ رب العالمین نبوت کا دینا یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اللہ جیسا میں نے خود آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ خود بہتر جانتا ہے، اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے کہ وہ اپنی رسالت اور اپنی جانب سے اپنی نیابت یہ کس کو عطا فرمائے گا۔ تو دو بات، تیسری بات، اس کو تھوڑا سا ہم آگے لے کر چلتے ہیں میرے دوستو بزرگو، کہ اللہ رب العالمین جل وعلا جن کو نبوت دیتا ہے وہ کون ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ کوئی بھی لغت، کوئی بھی کتاب اگر اٹھا کر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر سب سے پہلی بات یہی ذکر ہوتی ہے کہ نبی کا معنی کیا ہے، نبی کون ہے۔ تو اس کا ایک معنی ہمارے تقریباً تمام ائمہ نے لکھا ہے کہ نبی کو کیوں بھیجا جاتا ہے، وہ کون ہوتے ہیں۔ تو فرمایا نبی جو ہوتے ہیں ان کو کیوں بھیجا جاتا ہے، تو فرمایا النبوہ سفارت بین اللہ و بین ذی العقول من عبادہ، کہ نبی واسطہ ہوتا ہے، سفیر ہوتا ہے، نبی
واسطہ ہوتا ہے، سفیر ہوتا ہے، کس میں؟ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان.
اب کوئی کہے میں واسطہ کو نہیں مانتا، تو میں نے کہا پھر تو مومن ہی بندہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کی ذات ہے ہی واسطہ کہ جو بندے کو رب تک پہنچاتی ہے اور رب کی بات بندے تک پہنچاتی ہے.
اللہ ان میں ایسی استعداد اور صلاحیت دیتا ہے کہ ہم جیسے لوگ براہ راست نہ اللہ کا کلام سن سکتے ہیں، نہ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، نہ فرشتے کو دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں. اللہ ان کو نبوت دیتا ہوتے یہ انسان ہی ہے، لیکن ان کی قدر و قیمت ایسی ہوتی ہے کہ یہ رب کی بات کو سن بھی لیتے ہیں، فرشتے کو دیکھ بھی لیتے ہیں. وہاں سے جو بندوں کو پہنچانا ہے، بندے اپنی کمزوری اور پستی کی وجہ سے جو رب سے براہ راست استفادہ نہیں کر سکتے، رب ان کے اندر وہ کمال، نورانیت اور درجے کی بلندی اور شفافیت رکھتا ہے کہ یہ نور والی صلاحیت کے ذریعے رب سے ہم کلام ہو جاتے ہیں اور پھر بشری والی صلاحیت سے بندوں سے مل کر اس کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں.
سبحان اللہ.
یہ بات کرنا کہ نبی ہماری طرح ہوتے ہیں، اس لیے عقیدہ نبوت رکھا گیا. اب میں بات کو تھوڑی سی آگے لے کر چلتا ہوں، میرے دوستو یہاں پر روک کر بات کو آگے لے کر چل رہا ہوں. یہ ضروری ہے عقیدہ نبوت کو، جس طرح عقیدہ توحید کو سمجھنا ضروری ہے تو عقیدہ نبوت کو سمجھنا ضروری ہے. تیسری بات یہاں پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بر صغیر کے اندر کئی جید علماء جو ہمارے لیے علم کا ماخذ ہیں، استدلال کا ماخذ ہیں، ان میں ایک بہت بڑا نام جن کو اقبال نے دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے ہوئے کہا، ہند میں وہ سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار، سرکار شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ. آپ نے 18 سال کی عمر میں سب سے پہلے ایک رسالہ لکھا، ان کی زندگی کی سب سے پہلی تصنیف جن کو مجدد الفسانی کہا جاتا ہے. اکبر کے دور میں تھے، جہانگیر کے دور میں تھے. اکبر نے نبوت کے تصور کو بگاڑنے کی کوشش کی اور خود نبوت کا وہ دعویٰ کر گیا. حضرت مجدد پاک نے جب یہ دیکھا زمانہ طالب علمی کے اندر کہ لوگ نبی کی قدر کو نہیں پا رہے، لوگ نبی کی عظمت کو نہیں سمجھ رہے، اور وہ دور آج بھی چل رہا ہے، وہ دور آج بھی چل رہا ہے، اس لیے ناتخوانیوں کی کثرت ہوتی ہے، اس لیے محفل میلاد کی کثرت ہوتی ہے، اس لیے دروس کی کثرت ہوتی ہے. اب میں پھر بات کو تھوڑی سی آگے لے کر چلتا ہوں. حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ یہ ہر مکتبہ فکر کے نزدیک قدر کے ساتھ دیکھنے جانے والی شخصیت ہیں اور معتمد شخصیت ہیں. آپ نے اپنی زندگی کے اندر 18 سال کی عمر میں سب سے پہلی کتاب اور رسالہ جو لکھا وہ اس بات نبوہ لکھا. اس کے لکھنے کی ضرورت یہ آئی تھی کہ اکبر اور اکبر کے ماننے والے جو تھے انہوں نے ذات رسالت کی وجہ سے کہ حضور کی ذات کے حوالے سے اور نبوت کے تصور اور عقیدے کے حوالے سے اتنے گندے تاثرات بیان کر دیے تھے کہ کوئی بھی شخص نبی بن جائے گا اور نبی بننے کے لیے کوئی شان و شوکت نہیں ہوتی. اس قسم کے نظریات اکبر نے بیان کر کے راستہ ہموار کیا خود کی نبوت کا دعویٰ کرنے معاذ اللہ. تو حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے قوم کو علم کے زیور سے وارستہ کرنے کے لیے اور دامن مصطفیٰ سے وابستگی کے لیے ان کو علمی اسلحہ اور علمی دولت سے آراستہ کرتے ہوئے جو رسالت کا حق ہوتا ہے، جو نبی کی شان ہوتی ہے، جن کو نبی بنایا جاتا ہے، ان کے حقوق، ان کی قدر، ان کی شان، ان کا درجہ کیا ہوتا ہے، اس پر آپ نے ایک مضبوط کتاب اثبات النبوہ لکھی، اثبات النبوہ لکھی، اور اس کے اندر آپ نے اس بات کو واضح کیا کہ حضرات انبیاء کون ہوتے ہیں. میں ویسے مکتوبات شریف سے ایک عبارت پڑھنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ رکھیے گا. مکتوبات امام ربانی کے اندر مکتوب نمبر 57 ہے، میرے سامنے موجود ہیں سب. آپ لکھتے ہیں کہ امت کے نبی کی شان کیا ہوتی ہے، نبی کا مرتبہ کیا ہوتا ہے. فرماتے ہیں امت میں سے کوئی شخص کمالات میں کتنا ہی درجہ حاصل کر لے، اپنے نبی کے ساتھ برابری نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو یہ کمالات اسی نبی کی شریعت کی اتباع کی وجہ سے حاصل ہوئے ہیں. بس اس نبی کو یہ سب کمالات بھی اور دوسرے تابعدار کے کمالات بھی، اپنے مخصوصہ کمالات بھی ثابت اور حاصل ہیں. اس طرح وہ شخص کامل ہے، اس طرح وہ شخص کامل، وہ شخص کامل یعنی وہ امت، وہ عام شخص جب کامل ہو جاتا ہے کہ جب اپنے نبی کے سوا کسی دوسرے نبی کے مرتبے کو بھی نہیں پہنچ سکتا، اگرچہ کسی نے اس نبی کی متابعت نہ کی ہو اور اس کی دعوت کو قبول نہ کیا ہو، کیونکہ ہر ایک نبی اصلی استقلالی طور پر صاحب دعوت اور شریعت و تبلیغ ہوتا ہے. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کوئی آدمی کسی خاص نبی کے دور میں پیدا ہو گیا، حضرت موسیٰ کے دور میں پیدا ہو گیا، حضرت عیسیٰ کے دور میں پیدا ہو گیا، یا یوں سمجھ لیجئے ہم جو الحمدللہ اللہ کے فضل سے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دار رسالت میں پیدا ہو گئے، تو آپ یہ لکھتے ہیں کہ امتی اپنے فضل میں جتنا بڑا ہے اس کو وہ خیرات اور بھیک وہ ترقی اللہ کا قرب اس نبی کی اطاعت اور شریعت کی اتباع کی وجہ سے ملا ہے. اس کو حضرات صوفیہ اس بات سے ذکر کرتے ہیں جیسے چاند چمکتا ہے تو سورج سے نور لیتا ہے، تو چاند ولایت ہے، چاند ولی ہونا ہے، اور سورج کی مثال نبوت کی ہے کہ ولی ہوتا ہی وہی ہے جو نبی کا خادم بنتا ہے. کسی شخص کو توجہ سے سننا، کسی شخص کو عزت و مقام قرب و ولایت ملتی جب ہے کہ جب وہ نبی کا پابند ہوتا ہے تو وہ نبی کا غلام بنتا ہے تو اسے اللہ قبول کرتا ہے، تو امتی چاہے شرف و مقام میں کس قدر بزرگ و اعلیٰ ہو جائے وہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ صرف اسی نبی کے برابر نہیں، کسی اور نبی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. مثلا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس امت کے غوث قطب ابدال ولی جس طرح حضور کے برابر نہیں ہے، اس طرح حضرت عیسیٰ کے بھی برابر نہیں ہے، حضرت موسیٰ کے بھی برابر نہیں ہے، حضرت یونس کے بھی برابر نہیں، کسی نبی کے برابر نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر نبی اللہ کی جانب سے وہ مستقل منصب لے کر آتا ہے کہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے، وہ صاحب شریعت ہوتا ہے، صاحب دعوت ہوتا ہے. ایک بات تو سرکار مجدد صاحب نے یہ ذکر کر کے واضح کر دیا کہ یہ کہنا کہ وہ تو نبی کی تعریف ایک بشر کی سی کرو اس میں کمی کرو، میں نے کہا یہ عقیدہ خود اپنی جانب پر ایک بدعت ہے، نبی تو وہ بھی انسان ہم بھی انسان، یہ اتنی فرسودہ اور غلیظ بات ہے کہ جس کی مذمت کی جائے کم ہے. اور یہ کہنا کہ امتی تو نبی سے عمل میں بڑھ جاتا ہے، معاذ اللہ، ان تمام چیزوں کا رد، کیونکہ یہ ساری گندگی اکبر نے پھیلائی تھی، اس کا رد کرتے ہوئے سرکار مجدد پاک نے مکتوبہ شریف میں فرمایا کہ امتی چاہے تقوی و طہارت کے اندر عزت و قدر میں کس قدر بھی بلند ہو جائے وہ اپنے نبی جس کا وہ کلمہ پڑھ رہا ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری ترقیاں جو اس کو ملی ہے وہ اپنے نبی کے توسط سے ملی ہے. اس بات کو سرکار مجدد صاحب بیان کرتے ہیں، اور اسی کو پھر میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے بڑے مخصوص اور بڑے جامع انداز کے اندر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے بیان کیا. اعلی حضرت کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، بات سنیے، فرماتے ہیں وہ بشر ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ صرف بار شریعت نہ پڑھیں، اس کے ساتھ اس کو بھی ملائیں ساتھ میں، کیونکہ وہ تو فن کی کتاب ہے نا، وہاں تو صرف اصول اور کلام کا عقیدہ بیان کر دیا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے نظریات، ان کی دیگر تشریحات اور ان کی تفصیلات ہیں اس کو سامنے رکھ کر تشریح کی جائے، ورنہ تو پھر حالی بندے کا برا ہوگا. اب دیکھیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اسی زمین کو آگے لے جا کر بیان کر رہے ہیں، اسی مفہوم کو. فرما انبیاء بشر ہیں، اور حضور کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ بشر ہیں، لیکن عالم علوی میں سے لاگ درجہ اشرف و احسن وہ انسان ہے. یعنی عالم بالا میں رہنے والے کون ہیں؟ فرشتے. فرما حضور بشر ہیں، لیکن عالم بالا میں رہنے والی مخلوق سے کروڑ ہا درجہ اشرف اور احسن ہے. جبریل بھی ان کا خادم ہے، ہر فرشتہ ان کا خادم ہے. فرما انبیاء وہ ہوتے ہیں جن کے ظاہر کو خدا بشر کی طرح بناتا ہے، باطن کو فرشتوں سے اعلیٰ بناتا ہے. پھر سرکار کی حدیث مبارکہ جو خود موجود ہے، جس کو اکثر ہم پڑھتے ہیں کتاب التہجد بخاری شریف سے، کہ سرکار دو عالم عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد سرکار وتر کی نماز اس وقت تسلسل سے نہیں ادا فرماتے، سرکار گھر میں آ کر آرام کرتے، اور پھر رات ہی میں، یعنی جو تہجد کا وقت ہے فجر داخل ہونے سے پہلے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کا وقت جو کہا جاتا ہے، جس کو یعنی بالکل تہجد سے مت کے مراد جس کو ہم عرفن کہتے ہیں، کہ جناب جو بالکل فجر کے وقت کے قریب، کہ فجر آنے والی، اس سے پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وتر کی نماز جو ہے وہ ادا فرماتے. تو میری ماسید عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات دریافت کی کہ یا رسول اللہ، آپ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں، اور یہ کہنا چاہتی ہے میری ماں کہ اگر آپ سوئے رہ گئے تو وتر کا کیا ہوگا؟ تو سرکار نے مسکرا کر فرمایا، عائشہ گھبراؤ نہیں، اینا یا تنا مانے ولا یا نام قلبی، میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
یعنی یہ سونا جو ہے یہ ہمارے ظاہر پر ہے، سونا باطن پر نہیں ہے، کیونکہ ہمارا سونا ظاہر پر اس لیے کہ ظاہر بشر والا ہے، اور سونا باطن پر اس لیے نہیں کہ یہ ملکوت اور فرشتوں سے اعلیٰ ہے، فرشتہ سوتا نہیں ہے. تو فرمایا ظاہر کے احوال پورے تاری ہیں کہ ہم سو رہے ہیں،
اور بھوک بھی لگ رہی ہے، عوارض بشریت آری ہو رہی ہے، لیکن جو باطنی تقاضے غالب آ جاتے ہیں تو اگر طائف کے میدان میں وہ بدبخت آپ کو کنکریاں مارتے ہیں اللہ اکبر، تو آپ کے بدن مبارک سے خون بہ جاتا ہے، لیکن وہی شب معراج جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کو جبریل امین حلقوم سے لے کر ناف تک چیر دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں، تو خون کا ایک قطرہ نہیں آتا۔ تو فرمایا یہ وہ ہستیاں ہیں جن اللہ رب العالمین وہ مرتبہ یہ سنا کرے، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، اس سے توحید مضبوط ہوتی ہے، توحید کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، اس سے توحید مضبوط ہوتی ہے، کیونکہ توحید کا راستہ نبی کی محبت ہی سے جاتا ہے، نبی کی محبت دروازہ ہے توحید تک پہنچانے کا۔ نبی کی تعظیم اور محبت نہ ملے تو پھر کچھ نہیں ملتا، کیوں؟ کیونکہ سب سے بڑے موحد والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ فرماتا ہے میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو سب سے زیادہ ٹوٹ کر مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ پوچھا گیا کون؟ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، تو وہ توحید کے اعلی مقام پر پہنچ رہے ہیں عقیدے کے، لیکن جا رہے ہیں حضور کا ادب کے ساتھ، حضور کی تعظیم کے ساتھ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ یہ دوئی نہیں ہے، یہ متضاد نہیں ہے، یہ دو الگ الگ راستے نہیں ہیں۔ اب میرے دوست ذرا اس پر توجہ فرمائیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما سے یہ ارشاد فرمایا، عائشہ گھبراؤ نہیں، اینا یا تنامان ولا یا نام قلبی، میری آنکھیں بند ہوتی میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے، بولیے سبحان اللہ، میری آنکھیں بند ہوتی ہیں اور میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ قاضی آز رحمہ اللہ نے اس بات کو لیا، حنفیوں کے سرخیل جناب صاحب نسیم الریاض نے اس کی شرح کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیسا ہے کہ ہم تو وہ ہیں جب ظاہر سوتا ہے تو باطن بھی سوتا ہے، تو کہا ہم تو اگر سو جائیں تو ہم پر کیا گزر جائے، ہمیں خبر نہیں ہوتی، لیکن حضور فرماتے ہیں میری آنکھیں سو رہی ہیں اور میرا دل جاگ رہا ہے، تو انہوں نے لکھ دیا، فرما اس لیے کہ ظاہرہ بشری وہ باطن ہوں ملکی، انبیاء وہی ہوتے ہیں کہ جن کا ظاہر بشر ہوتا اور باطن نور ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ اگر سب لکھتے آئے تو منع نہیں ہے، ہم نے اگر نورانیت قبول کر لی تو آپ نے فتویٰ کیوں لگا دیا؟ اس لیے کہ نرا بشر تو کسی نے نہیں لکھا، ایسا بشر لکھا ہے کہ جس کا کوئی بشر ہے ہی نہیں، بات سمجھ رہے میری آپ؟ اس لیے علماء نے لکھا کہ سرکار کا سونا سرکار کا وضو نہیں توڑتا، نیند اصلاً جو ہے نیند، آپ سمجھ رہے ہیں، فقہا نے لکھا کہ نیند ناقص وضو نہیں ہے، لیکن ایسی نیند جو خاص ٹیک لگا کر کی جائے اور سرین زمین پر جمع کر کی جائے تو یہ نیند عقل پر غالب ہو جاتی ہے اور بندے کو ایسا غافل کرتی ہے کہ سبیلین یعنی دونوں پیشاب کے مخرج جو ہے اس سے اس کی اطلاع ختم ہو جاتی ہے، تو کہیں سے کوئی ایسی چیز سبیلین سے جاری ہو جائے جو وضو توڑنے والی ہو، جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے بدن کے اعضاء پر ہماری اطلاع ختم ہو جاتی ہے، تو یہ اطلاع کا ختم ہونا جو ہے یہ نواقص وضو ہے۔ نبی پاک کا وضو اس لیے نہیں ٹوٹتا کہ آپ سو بھی رہے ہوتے ہیں تو بدن تو بدن، ساری امت کے اوپر آپ اطلاع کامل رکھتے ہیں۔ اسی لیے احادیث موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سو رہے ہیں اور ایک تندرست نیند کے اندر جو ہلکی ہلکی آواز منہ سے جاری ہوتی ہے، یعنی بڑی آواز نہیں، ہلکی سی آواز، یہ تندرست صحت کی علامت ہے اور یہ گہری نیند کی علامت ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے قریب آ کر وہ دھیمی دھیمی آواز سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سونے کی سانسوں کی سنی، یعنی اتنا گہرا سو رہے ہیں، سرکار اٹھے اور اسی طرح حضور نے نماز پڑھائی۔ اب اگر آج یہ کہیں کہ جناب دیگر احادیث میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اٹھ کر وضو کرنا بھی ثابت ہے، تو میں نے کہا اس کے نیچے محدثین کا حوالہ بھی آپ پڑھ لیجئے کہ یہ بیان جواز کے لیے ہے، یہ ترتیب کے لیے، اور جہاں نہیں بیان کی، جہاں نہیں کیا، وہ حضور کے خواص میں سے ہے، وہ خاصیت میں سے۔ اب میرے دوستو ذرا یہاں پر آپ توجہ کیجئے، یہی بات حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اور حضرت مجدد صاحب ذکر کر رہے ہیں، اعلی حضرت فرماتے ہیں ہیں وہ بشر، کیونکہ عقیدہ نبوت کی بات ہو رہی ہے نا، اور زیادہ رٹا لوگ بشر بشر پر لگاتے ہیں، تو ہم نے کہا دیکھیں ہیں وہ بشر، لیکن ابھی میں نے بات کی آپ کے سامنے، لیکن عالم علوی سے لاکھ درجہ اشرف و احسن ہیں، ہمارے بدن گاڑے ہیں، کثافت والے، انبیاء کے بدن روح سے زیادہ لطیف ہوتے ہیں۔ مجدد صاحب سے کسی نے پوچھا نبی پاک کا سایہ زمین پہ پڑتا تھا، تو آپ نے ایک بڑی زبردست سائنسی اور لاجیکل بات بھی کی، آپ مکتب آج لوگ نقشبندی نقشبندی بنتے تو پھرتے ہیں، لیکن میں نے کہا سب سے زیادہ اس سلسلے کو ہائی جیک کیا گیا ہے، اس لیے میں یہاں پر جو ہے وہ سرکار مجدد صاحب کا حوالہ دے رہا ہوں، سرکار مجدد صاحب، اور الحمدللہ میں اپنے ننیال کی طرف سے پکا مجددی ہوں، ہاں الحمدللہ، اور اپنے شیوخ کی ذرف سے شاہ جی میاں کی برکت سے الحمدللہ میں پکا مجددی ہوں، حضور عبد الرشید میاں شاہ صاحب قبلہ رحمہ اللہ کی نسبت سے پورا پکا مجددی ہوں۔ تو اس بات پر آپ تسلسل کے ساتھ ذہن میں رکھ کر اس بات کو سمجھیے، حضرت مجدد پاک سے کسی نے پوچھا کہ حضور کا سایہ تھا، تو دیکھیں ہمارا بدن ایک، ہمارا بدن ایک ہماری روح ہے، روح جو ہے وہ لطیف ہوتی ہے، یعنی اتنی نرم ہوتی ہے جیسے یہ لائٹ کا وجود نرم ہے، جیسے پانی نرم بدن والا ہے، جیسے ہوا نرم بدن والی ہے، ایسے روح نرم بدن والا ہے، اور ہمارا جو ظاہری جسہ ہے بشری یہ کثیف ہے، یہ غلیظ ہے، یہ گاڑا ہے، اس لیے اس کا رنگ کالا ہے، اور روح کا رنگ وہ نورانیت والا ہے، لیکن انبیاء کے بشر جو ہے نا، وہ انبیاء کا بدن جو ہے نا ظاہری بشری بدن، وہ ہماری روحوں سے زیادہ بھی نور والے ہوتے ہیں،
تو ان کی روحیں کتنی نورانیت والی ہوں گی، یعنی جیسے ہماری روحیں ہیں نا جو نور ہے، لیکن انبیاء کا جو بشر ہے وہ ہماری روحوں سے زیادہ لطیف ہوتا ہے، تو جب ان کا بدن ہماری روحوں سے زیادہ لطیف ہے تو خود ان کی روح کتنی نور والی ہوگی،
آپ بات سمجھ رہے ہیں،
آپ بات سمجھ رہے ہیں میری، اب آپ غور کیجئے اس بات کی طرف، اور بات کو میں اسی تسلسل سے آگے لے کر چلتا ہوں کہ مجدد صاحب سے جب پوچھا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ بدن مبارک پر، حضور کے بدن کا سایہ زمین پر آتا تھا، سرکار مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ پہلی یہ بات سمجھ، سایہ اس چیز کا پڑتا ہے کہ جو روشنی کے مقابلے میں، جو روشنی کے مقابلے میں جو شے سامنے آئے وہ اس کی لطافت کے مقابلے میں گاڑی ہو،
اس کی لطافت کے مقابلے میں گاڑی ہو، ہمارا سایہ اس لیے پڑتا ہے کہ جو لائٹ ہے وہ نرم ہے اور ہمارا جسم گاڑا ہے، کثیف ہے، تو وہ جو اب دیکھیں ہوا کا سایہ نہیں پڑتا لیکن میرے اور آپ کے بدن کا سایہ پڑ جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ لائٹ جب ہمارے بدن کے اوپر، یہ حضرت مجدد صاحب نے 500 سال پہلے سائنسی نسخہ بیان کر دیا، مکتوبات میں بیان کر دیا، فرماتے ہیں کسی شے کا سایہ جب ہوتا ہے جب وہ شے اس کے مقابلے میں کثیف ہوتی ہے، فرمایا حضور سے زیادہ تو نورانیت والا کوئی تھا نہیں، تو سورج کی کرنیں آپ پر کیا اثر کرتی، کیونکہ آپ کا بدن تو خود اس سے زیادہ روشن تھا، تو فرمایا اس لیے بدن کا سایہ زمین پر پڑتا، تو پڑتا کیسے؟
سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات!
اور میں یہاں پر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، سنیے، اللہ انبیاء کو بناتا کیسے ہیں؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سنیے، ہم اگر خوشبودار شربت پئیں، میرے دوستو یہ زندگی امانت ہے، جو تھوڑی سی بس کو حضور کے ذکر میں گزار دو، ٹھیک ہے، اور اپنی یہ طاقت اور اپنی صلاحیتوں بیدار کرو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کو سننے اور بیان کرنے کے لیے، کیونکہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، عاشق جو ہوتے ہیں نا تو ان کی زندگی کا سب سے بڑا حاصل حضور کی محبت ہوتی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال کا جب وقت آیا تو بدن پر انتہائی جو نزا کے قریب کی کوفت ہوتی ہے، ظاہراً میں عرض کرتا ہوں بدن کا ٹوٹنا درد کرنا وہ کیفیت ہے، مسلم احمد میں موجود ہے، اور بدن کے اوپر بظاہر تقاضے بشری کے اعتبار سے وہ بوجھ ہے، ان کی بیٹی اور ہماری ماں سیدہ عائشہ نے دیکھا کہ باپ پر بڑی تکلیف ہے، تو بالکل قریب گئی، اتنا قریب گئی کہ ناک سے ناک ٹکرا جائے، آنکھوں سے آنکھیں قریب ہو جائیں، اور بالکل قریب جا کر اپنے ابا کے چہرے کو دیکھ کر دھیمی انداز میں کہنے لگی، وہ اب یدو یستسقی الغمام بوجهه، یہ حضور کی پسندیدہ نعت ہے جو سرکار کے چچا ابو طالب نے پڑھی تھی، اب ید یہ حضور کے خاندان کا خاصہ، انتہائی گورے گورے، سرکار یہ نعت باقاعدہ طور پر حضرت علی سے پڑھواتے تھے، اور ہمارے علماء نے لکھا کہ جو شرح صدر جاتا ہے اور تو خالی کر دل کا گھر مدینہ آنے والا ہے، غبار خاک طیبہ کس قدر پر نور ہے اختر، تنی ہے نور کی چادر مدینہ آنے والا ہے، فرمایا جو اپنے دل کو مدینہ بنانا چاہتا ہے اور دل کی غلاظتوں کو ہٹا کر مدینے کو راستہ دینا چاہتا ہے وہ یہ نعت گنگنائے، یہ وہ شعر ہے جس پر حضور فوراً توجہ فرماتے ہیں، سرکار کے چچا ابو طالب نے یہ شعر پڑھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، میں کئی دفعہ آپ کے سامنے پڑھ چکا، واقعے کو بیان کیا ہے، اس تسلسل میں بتا رہا ہوں، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کو حضور نے کئی دفعہ کہا پڑھو، وہ پڑھو جو تیرے باپ نے پڑھا تھا میری شان میں، پڑھو. کون سا شعر؟ فرما وہ ابیدو، اے گورے چہرے والے مصطفیٰ، یستسقل غمام بوجہ، یہ بارش جو ہو رہی ہے یہ تیرے گورے چہرے کا صدقہ ہے. شمال الیتامہ عصمت للارامل، اور آپ بیواؤں کے سرپرست یتیموں کے والی ہیں، تو ہماری ماں دیکھے کیا کر رہی ہیں. حضرت عائشہ، جب حضرت ابوبکر کے انتقال کا وقت آ گیا، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی، یہ دیکھیں میرے امام نے کہا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. یہ بالکل سر صدیق اکبر کی اس کیفیت کو میرے امام نے بیان کیا. بولو نا سبحان اللہ. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. اب دیکھیے نزا کا وقت قریب ہے، چند منٹوں بعد روح جو ہے وہ قفص انصری سے پرواز کرنے والی ہے. ہماری ماں اور ان کی بیٹی ام المومنین سیدہ صدیقہ بنت صدیق، ہماری ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے والد کے چہرے کے قریب گئیں، اتنا قریب سمجھیے کہ ناک سے ناک لگنے والی ہے. درد کی وجہ سے چہرے کے آثار بدلے ہوئے ہیں، لیکن وہ جانتی ہے کہ یہ طبیب ہے، ان کو چاہیے کیا، یہ مریض ہے، ان کو کیا چاہیے، اور ان کی شفا کس چیز سے ملے گی. روح نہ کیوں ہو مسترب، موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں. یہ کیفیت مکمل طاری ہو چکی ہے. میری ماں نے قریب جا کر یہ شعر پڑھا، وہ اب یدو یستسقل غمام وجہی، تو ایسے آنکھیں کھولی جیسا کچھ کھائیں، فوراً آنکھیں کھولی اور آنکھ کھول کے اپنی بیٹی کو جواب دیا کہ پہلے تو چہرے پر، پہلے تو دماغ پر غنودگی تھی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، یہ نہیں پتا، لیکن میرے چہرے کے سامنے جو تم نے لفظ پڑھا نا اب یدو، اس میں حضور کا نام تو نہیں ہے، محمد تو نہیں ہے، احمد تو نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب یدو ہے، لیکن فوراً بیداری آ گئی اور فرمایا کہ کیا پڑھا بیٹی تم نے، کہ اب یدو، فرما ذاک محمد رسول اللہ، یہ جو ابیت کہہ رہی ہو اس سے مراد حضور ہیں.
سبحان اللہ،
یہ جملہ کہا، پھر اس کے بعد کوئی بات نہیں کی اور آپ کا انتقال ہوا، یہ مسلم امام احمد کے اندر موجود ہے. بولیے سبحان اللہ. تو میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے ہم اگر یہاں پر، میں نے حضرت مجدد صاحب کا آپ کو ایک احوال بیان کیا کہ حضور کا سایہ کیوں نہیں تھا، حضور کا سایہ، فرمایا اس لیے نہیں تھا کہ آپ کا بدن سورج کی کرنوں سے زیادہ روشن تھا، تو اس کی روشنی آپ پر اثر کیا کرتی. اس لیے علماء نے لکھا کہ رسول اللہ کے بدن کے لیے اگر کوئی کثافت کا لفظ استعمال کرے، جس طرح سرکار اعلی حضرت پیر مہرلی شاہ صاحب نے سیف چشتیائی میں مرزے کو رگڑا تھا، مرزے نے کہا کہ کثیف بدن معراج میں کیسے اوپر جا سکتا ہے، آپ نے کہا تیرا قول خبیث ہے، تو بکواس کرتا ہے. یہ دیکھیے سرکار کا زمین سے اٹھ کر معراج میں جانا، یہ آپ کے بدن کی نورانیت کی دلیل ہے، کیونکہ اوپر وہ چیز چڑھتی ہے جو نرم ہوتی ہے، لطیف ہوتی ہے، گاڑی چیز اوپر نہیں چڑھ سکتی. سرکار کا بدن اٹھنا اور کعبہ قوسین تک پہنچنا، جبریل کا بدن بھی نور والا ہے لیکن وہ اڑ کر سدرہ پر رک جاتا ہے، سرکار کی نورانیت زیادہ ہے اس لیے وہ کعبہ قوسین تک پہنچا، جہاں تک کوئی نہ پہنچا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اور یہ بات میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ ملا علی قاری نے خود لکھ دی ہے میرے کاتب، یہ جملے میں نے آپ کے سامنے گئے ہیں، یہ اہل سنت کے علماء کا عقیدہ ہے. میرے دوستو دیکھو کیسا اللہ ان کو بناتا ہے، اللہ جانتا ہے ہم خوب جانتے ہیں اپنی رسالت رکھنی کا ہے، اور اس میں رگ دیتے ہیں نا تو لوگوں سے کہتے ہیں ہمیں تو نہیں دیکھا اس کو دیکھ لو، ہمیں تو نہیں دیکھ سکتے تم اس کو دیکھ لو، اس کو دیکھو تو پھر اس کو اس کے بارے میں سوچنا کہ جس نے اس کو بنایا وہ کتنا حسین ہوگا. بولو نا سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ، کہ جس نے اس کو بنایا ہے وہ کتنا حسین ہوگا. وہ کون سا شیرال کا دھواں نہیں، وہ کمال حسن، یہ میرے امام نے کیا بات کی، یہاں پر وہ کمال حسن حضور ہے، یعنی حضور کے حسن کا کمال کیسے ہے، تو فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، ایسا حسن ہے کہ جس میں نہ کوئی عیب کا گمان، عیب تو ہے ہی نہیں نہ اس کا گمان ہو سکتا ہے، وہی پھول خار سے دور ہے، وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یعنی آپ ایسے پھول ہیں جس میں کانٹے نہیں، ایسی شمع ہے جس میں دھواں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں. اسی کو میرے امام نے بیان کیا انبیاء کی نبوت کے حوالے سے. مثلا آپ غور کریں اس کو، ہم ایک خوشبودار شربت پئیں، شہد پئیں، لیکن جب وہ پیشاب بن کر نکلتا ہے یا پسینہ بن کر نکلتا ہے تو انتہائی بدبو والا ہوتا ہے. باہر سے اگر ہم خوشبودار شربت پئیں، پیتے وقت اس میں خوشبو آ رہی ہو، دودھ کی مثال توحید کے بیان میں ہم نے دی، خوشبو آ رہی ہو، لیکن ہمارے بدن میں جانے سے ہمارا باطن اتنا گندا ہوتا ہے کہ وہ خوشبو والا شربت بدبودار ہو جاتا ہے. سائنس بھی کہتی ہے ہمارا پسینہ جو ہے، یہ بدن کا پانی جو ہم نے پیا ہے، جو رطوبت ہے وہ نکل رہی ہے. پیشاب جو خارج ہوتا ہے، جو ہم نے جسم میں پانی لکوڈ جو ہمارے بدن میں گیا ہے، چاہے بالکل صحیح گیا، یعنی باقاعدہ پانی کی صورت میں گیا ہے، یا سبزی یا کھانے کی صورت میں اس کا پانی نکلا، لیکن جو بھی چیز ہمارے، اب آپ دیکھیں ہم جو بھی کھانا کھاتے ہیں کتنا خوشبودار ہوتا ہے، شربت پیتے ہیں کتنا خوشبودار ہوتا ہے، لیکن جب پسینہ گرتا ہے تو کتنا بدبودار ہوتا ہے. یعنی خوشبو والی چیز بدن میں جا رہی ہے، اندر ہمارا اتنا گندا ہے کہ وہ بدبودار ہو جاتا ہے. انبیاء اگر گرم پانی پئیں تو ان کا پسینہ نکلے تو ایسا کہ ایسا ہی تر کہیں پر نہیں ہوتا. سرکار کے بول براز شریف کے بارے میں قاضی اعظم نے مقدمہ باندھا ہے، تو اندازہ لگائیے آپ، توجہ کریں. اور میں کیا کہوں ان نکموں کو، تم کہتے ہماری طرح تھے. میں نے کہا دیکھو یہ مقام ہے کہ انبیاء اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خصوصیت کے ساتھ، جو اس جوہر کامل کے ساتھ ہیں کہ پانی پیئے تو وہ پانی بدبو تاثر نہیں بنتا. اگر بولو براز، یعنی اگر براز اور بول شریف بھی بدن سے جاری ہوتا ہے تو وہ بھی خوشبودار ہوتا ہے، پسینہ اترتا ہے وہ بھی خوشبودار ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ جو جا رہا تھا تو اتنا خوشبودار نہیں ہے، لیکن جب بدن سے نکل رہا ہے تو اتنا خوشبودار ہے. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے،
سبحان اللہ،
وہ کمال حسن حضور ہے، گمان نقش جہاں نہیں. یہ باتیں ہم نے نہیں پڑھی ہے، امام نے بنڈل بازی نہیں بیان کی، ان حدیثوں کا ترجمہ کیا ہے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، میرے امام کہتا روشنی تابش، اللہ رے یا رسول اللہ، اللہ رے تیرے جسم، او بولو نا عاشق و سبحان اللہ، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، حیران اے جانے جان جانے تجلّہ کہوں تجھے، تیرے تو وسع ہے تنائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا 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 کیا
اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
یہ کوئی تقریر مبالغہ نہیں، یہ نصوص کی حقیقت ہے، میں آپ کے سامنے بیان کروں. اسی، اب آپ غور کیجئے میرے دوستو، اسی قاضی یاز رحمہ اللہ نے اس بات کو مرتب کرتے ہوئے لکھا ہے، واضح طور پر لکھا کہ میری ماں سیدہ عائشہ نے یہ چاہا کہ وہ دیکھیں کہ سرکار جب رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے. اور قاضی اعظم نے لکھا کہ طبقات شافیہ شوافے کی ایک بہت بڑی جماعت، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں امام اعظم خود بھی سرکار کے بول و براز کی پاکیزگی کے قائل ہیں. آپ اندازہ لگائیے، یعنی پیشاب جس کو کہتے ہیں، اللہ نے بدن مبارک کو کتنا نظیف بنایا ہے. اور یہ میں کہنا چاہتا ہوں ان ملحدوں کے مقابلے میں کہ ہم بات کر سکتے ہیں اس پر، اور لوگ کہتے ہیں جی آپ شاہ جی بیان نہ کیا کریں، تو میں نے کہا اتنا بڑا بدن اللہ نے دیا کیوں تھا، اتنا بڑا سر کیوں دیا تھا، یہ زبان کیوں دی تھی، یہ دی اس لیے تھی کہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اب میری نگاہوں میں دشتا نہیں کوئی، اے جیسے میرے آقا ایسا.
سبحان اللہ، سبحان اللہ،
یا رسول اللہ، میرے دوستو میں بھی تقریر اس نظریے سے کروں کہ صرف انداز کی لذت نہ، میرے لیے انداز کی لذت نہ ہو، اور آپ بھی سبحان اللہ اس لیے نہ کہیں کہ آواز کی کوئی لذت ہو، دونوں جگہ پر خیال صرف حضور کی شان کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ نہ تقریر کا ربط، نہ جوہر، نہ آواز کا کوئی کمال، نہ اپنی کوئی حیثیت، صرف یہ دیکھنا ہے کہ یا اللہ ہیں دو ٹکے کے نہیں، لیکن جس کی امت میں بنایا ہے وہ ایسے شان والا ہے، تو نے بخشنا تھا جب تو ایسے شان والے کے پلے لگایا ہے. میرے دوست کو توجہ کیجئے، دل کیسے چوری کھائے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت الفت سے لوگ کہتے ہیں ہم اس سے یہ خوش چپ رہتے ہیں کہ یہ توحید کا تقاضا ہے. میں نے کہا ابو بکر عمر تو تم سے توحید میں بات کرتے, وہ تو توحید میں امام ہے لیکن وہ تو اتنے آگے ہیں اور اصل مقام پر ہے کہ حضور زمین پر تھوکیں تو وہ تھوک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے. میں نے کہا اور آداب تو اپنی جگہ پر ہیں, تھوک زمین پر نہیں گرنے دیتے. تو انہوں نے بتایا کہ اگر تو حضور کے ادب اور تعظیم اور ان کی نعت اور تعریف کو توحید کے مقابلے پر سمجھیں تو یہ شیطان کا عمل ہے, اور اگر حضور کی نعت و ثنا کو توحید کے کمال پر سمجھیں تو یہی صحابہ کا فیض اور ان کا عقیدہ ہے. تو یہ کنفیوژن اور یہ بیمار ذہن گویا کہ ختم ہونا چاہیے. میری ماں سید عائشہ نے خود کہا کہ میں نے یہ چاہا کہ میں دیکھوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت فرماتے تو وہاں ہوتا کہ قاضی اعظم نے لکھا امام اعظم خود سرکار کے بول و براز کی پاکی کی قائل ہیں. تو جب بول و براز شریف کی تطہیر کے علماء قائل ہیں
تو انسان نہیں انسان وہ انسان ہے.
یہی تو میرا امام کہہ رہا ہے کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. ایسا کوئی انسان دیکھا ہے آپ نے کہ جس کا بول و براز پاک ہو؟ ایسا کوئی انسان دیکھا ہے آپ نے جس کے پسینے کے اندر خوشبو ہو؟ ایسا کوئی انسان دیکھا ہے آپ نے کہ کھاری پانی کے اندر جو اپنا تھوک ڈال دے تو کھاری پانی شہد کی طرح میٹھا ہو جائے؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جن کو نبی بنایا جاتا ہے انسان نہیں ہے انسان ہی. کہ انسان نہیں, میں نے کہا آگے بھی تو بڑھنا, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے.
سبحان اللہ,
ادھر کیوں اٹکا رہتا ہے کہ بشر نہیں ہے بشر نہیں ہے؟ آپ نے بشر نہیں مانا, ہم نے کہا انسان نہیں انسان وہ ہیں بشر لیکن ان جیسا کوئی نہیں. کیوں وہاں پر رک جاتا ہے؟ کھل کے یہ سینہ اللہ نے دیا, کھل کے اظہار کر, آگے بڑھ آگے بڑھ اور وہ چیز دیکھ جو صحابہ کرام. سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ میں گئی اور میں نے دیکھا دو درختوں نے پناہ کیا, سرکار تشریف لے گئے. جب آئے تو کہتی ہیں کہ جناب میں جب گئی تو میں نے دیکھا کوئی چیز بھی نہیں تھی زمین پر, کوئی بھی چیز زمین پر نہیں تھی لیکن خوشبو کے بھبکے آ رہے تھے, خوشبو کے بھبکے آ رہے تھے. تو کہتی میں گئی اور میں نے حضور سے پوچھا تھا, کہ لگے حضور میں یہ چاہتی تھی کئی دن سے, میں اس کھوج میں تھی کہ جب آپ جاتے ہیں تو میں جا کر دیکھوں, بیوی ہے نا, کہ حضور میں جا کر دیکھوں کہ وہ رفع حاجت کے وقت کیا چیز ہوتی ہے. سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ حضور میں گئی وہاں تو خوشبو تھی. تو سرکار علیہ السلام نے ان کو تعجب کی طرف کہا عائشہ ارے عائشہ اتنا عرصہ ہو گیا اب تک تجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اوما علم تھی, ابھی تک تو نہیں سمجھی کہ انبیاء کے بدن سے جو نکلتا ہے خدا کا حکم ہوتا ہے کہ اس کو نگل لے, اور وہ ظاہر نہ ہو تو وہاں کچھ نہ تھا, خوشبو ہی خوشبو تھی, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے. جب بندہ مرتا ہے نا تو اس کے منہ سے پیلا پانی آتا ہے. ہمارے فقہا نے زبردست بحث اس میں کی ہے کہ اس کے ناپاک ہونے پر, کہ جو میت کے منہ سے پانی آتا ہے وہ نجس ہے. میت کے منہ سے جو رطوبت نکلتی ہے وہ نجس ہے, ساری کتابیں موجود ہیں. سرکار حضرت مولا مرتضیٰ کے یوم میں بیان کروں گا لیکن یہاں پر میں بتا رہا ہوں کہ سرکار نے جب رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا اور حضرت مولا مرتضیٰ نے تنہا آپ کو غسل دیا اور یہ آپ کے بدن مبارک, اور سرکار نے فرمایا تھا علی تیرے علاوہ کمرے میں کوئی آئے بھی نہیں, اگر کوئی آئے گا تو نابینا ہو جائے گا, تو تو مجھے غسل دیا. قاضی اعظم نے بالکل ابتدا میں لکھا, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, محدثین کے امام یہ بات لکھ رہے ہیں, میرے دوستو اور اہل سنت کے امام لکھ رہے ہیں, غالی نہیں ہے مبتدع نہیں ہے, مسلم پیشوا ہیں. لکھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب غسل دیا تو خود فرماتے میں سر مبارک کو بھی دیکھتا تھا, قدم بھی دیکھتا تھا, بدن مبارک کو اٹھا کر بھی دیکھتا تھا, پھر میں کہہ اٹھا طبت حیا ومیتا, جیسے پانی میں بدن پر ڈالتا خوشبو کے بھبکے نکلتے. کہتے میں کہہ اٹھا حضور آپ مدینے میں چلتے تھے تب بھی خوشبودار ہے, اور اس شریر پر موجود ہیں تب بھی خوشبودار ہے, آپ آئے بھی تو پاکیزہ ہیں جا بھی رہے تو پاکیزہ.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
تو میرے دوستو فرمایا کہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے. عقیدہ نبوت میں یہ بنیاد ہے, خدا جس کو نبی بناتا ہے تو اللہ رب العالمین جل وعلا یہ شان و شوکت عطا فرماتا ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی کیا بات لکھتے, فرمایا وہ بشر ہیں لیکن عالم علوی سے لاکھ درجہ اشرف و احسن انسان ہے, مگر ارواح و ملائکہ سے ہزار درجہ ہزار, کیا جملہ لکھم, فرما مگر ارواح و ملائکہ سے, یعنی روحوں روح کتنی نرم اور لطیف ہوتی ہے اور فرشتوں کا بدن کتنا لطیف ہوتا ہے, فرما ارواح و ملائکہ سے ہزار درجہ الطف ہیں. یعنی حضور کا بدن جو ہے نا وہ فرشتوں سے زیادہ ہزار ہا زیادہ درجہ نرم لطیف نور والا ہے, کیونکہ خود فرمایا صحابہ کی جماعت میں ایوکم مثلی، کہاں نے تم میں میرے مثل، اور خود فرما گئے کہ لستو کا حیتکم، میرے صحابہ میری حیت جو ہے، میری بناوٹ اور ساخت جو ہے، ان میں کوئی تم میرے جیسا نہیں. اسی کو حضرت امام بوسری نے بھی لکھا کہ منزہ ان شریکن، امام بوسری اسی کو لکھتے ہیں نا، منزہ حضور پاک ہیں کس چیز سے، ان شریکن، کہ کوئی آپ سے شراکت کر لے، کوئی آپ کے برابر ہو جائے، کس میں، منزہ ان شریکن فی محاسن ہی، کوئی حضور کے حسن میں شریک ہو جائے، ایسے حسن کسی اور کو مل جائے، اس شراکت سے اللہ نے آپ کو پاک رکھا ہے. فرمایا منزہ ان شریک فی محاسن ہی فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، جس جوہر سے آپ کو بنایا ہے وہ تقسیم ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس سے اگر کسی نے بننا تھا تو آمنہ کے لال نہیں بننا تھا.
نعرہ رسالہ،
فرمایا منزہ ان شریک فی محاسن ہی، یا رسول اللہ آپ کا حسن ایسا ہے کہ کوئی اس میں شریک ہو جائے، اس عیب سے اللہ نے آپ کو پاک رکھا. بولی سبحان اللہ. کس کس کو بریلوی کہہ کر تانا دو گے، یہ تو ساری امت ہی یہی بات کر رہی ہے، اور بریلی کے تاجدار نے گھر کی بات نہیں کی ہے، ساری امت کی بات کی ہے. اس لیے کہ مجدد ہوتا وہ ہے جو خود کی بات نہ کرے، پچھلوں کی بات کرے. اب آپ دیکھیے کیا فرمایا، منزہ ان شریک فی محاسن ہی، حضور آپ اپنے، آپ کے حسن میں کوئی آپ کا شریک ہو جائے، آپ جیسا ہو جائے، اللہ نے اس عیب سے آپ کو پاک رکھا. فجوہر الحسن، جس جوہر کے ساتھ، جس مٹیریل کے ساتھ آپ کو بنایا گیا تھا، غیر منقسمی، وہ بٹ سکتا ہی نہیں تھا، وہ بنا ہی آپ کے بدن کے لیے تھا. فرمایا اللہ نے فرمایا ہم جانتے ہیں، ہم خوب جانتے ہیں کہ اس رسالت کو کہاں پر رکھنا ہے، اس رسالت کو کہا کہ ہم نے تو کلمے میں پڑھ لیا عبدہ، اللہ کے بندے ہیں. میں نے کہا تو اللہ کا بندہ ہے، اتنی بات واضح نہیں سمجھ میں آ رہی، وہ بندے کا انکار کس نے کیا ہے، انسان ہونے کا انکار کس نے کیا ہے، بشر ہونے کا انکار کس نے کیا ہے. ڈیڑھ گھنٹے میں ہم نے پورا سفر مدینے کا کس لیا ہے، اور تو ابھی تک گڈا مارکیٹ میں رکھا ہوا ہے. کہ بندہ، ہم نے کہا جناب جہاں کلمے میں آپ عبد پڑھتے ہیں تو رسول بھی تو پڑھتے ہیں نا. اسی لیے سرکار پیر محلی شاہ صاحب کے فتاوی اٹھا کر دیکھیں، یہ بات بریلی کی ہو یا گولڑا کی ہو، سرہنگ کی ہو یا رامپور کی ہو، یہ بات ماہریرا کی ہو یا بدایوں کی ہو، علاقے مختلف ہیں، بات ایک ہی ہے کہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی. چھپ گئی جس کے، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع وہ لے کر آیا. اب اس بات کو میرے دوستوں لے کر چلیے عقیدہ نبوت کو سمجھنے کے لیے، اس کی معلومات حاصل. سرکار مجدد صاحب لکھتے ہیں کہ حضور کو نرا بشر کہنا، نرا بشر کہنا، اور محض، گویا کہ بشریت محضہ، صرف بشریت کی بات کرنا، یہ کفار کا طریقہ. بندے پر یہ لازم ہے، بندے پر یہ لازم ہے. میں ان کے بہت مبارک کلمات آگے بڑھا رہا ہوں، ذرا توجہ سننا، بیدار ہو جاؤ اور ہوش میں میرے دوستو. چہرے پر گمنامی، اجنبیت، سناٹا تاری نہ ہو، اس سے مبارک ذکر کون سا ہوگا. میری زبان میں تاثیر نہیں، لیکن کمال تو آقا ہی کے بیان ہو رہے ہیں نا، وہ تو کوئی بچہ بیان کرے یا کوئی اور بیان کرے. کچھ زبانیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں بلوچی نہیں آتی، ہمیں بنگالی نہیں آتی، ہمیں فلاں زبان نہیں آتی، یوں سنے تو عجیب سا لگتا ہے، لیکن نعت سنے تو پھر مزہ آتا. وہ کسی نے کہا آپ کو بنگالی آتی ہے، میں نے کہا نہیں آتی، تو کہا مزہ کیوں آ رہا ہے، کہا حضور کی نعت ہے. یہی تو رابطہ ہوتا ہے، کیونکہ عشق زبانوں کا محتاج نہیں ہوتا، یہ روحوں کے سلسلے ہوا کرتے ہیں. چہرے کے اوپر سناٹا نہیں ہونا چاہیے، چہرے کے اوپر ویرانگی نہیں ہونی چاہیے، چہرے کے اوپر سپاٹ پن نہیں ہونا چاہیے. آپ عاشق لوگ ہو، چہرہ اسی طرح چمکنا چاہیے. میرے دوستو توجہ کیجیے آپ کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کیسے حسن و جمال کے ساتھ ان کو آراستہ کرتا. اور اللہ نے فرمایا ہم جسے نبوت عطا کرتے ہیں، ہم خوب جانتے ہیں کہ نبوت کسے عطا کرنی ہے. سرکار پیر محلی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ حضور کو جب بشر کہو گے تو ساتھ میں ایک فضیلت کا لاحقہ لگانا فرض ہے. بشر کہو گے تو نہ سید البشر، یہ فضیلت کا لاحقہ لگاؤ، کیونکہ ایمان کو روکنے والی چیز حضور کی محبت ہے، توحید کو دل کے اندر بسانے والی چیز حضور کی محبت ہے. اگر وہی دروازہ ٹوٹ گیا تو سب نکل جائے گا. تو فرماتے ہیں محض بشر نہ کہو، محض انسان نہ کہو، اس کے ساتھ لاحقہ لگاؤ، بشر کہو تو سید البشر کہو، خیر البشر کہو، بولو سبحان، کیا کہو؟ خیر البشر. اور یہ بھی فرمایا کہ بشر بشر کا رٹا بھی نہ لگاؤ.
کہنے لگے کیوں؟ فرمایا صرف اقرار کے لیے، اصرار کے لیے نہیں. کیا بات کر گئے؟
فرمایا وہ اقرار کے لیے، اصرار کے لیے نہیں. مثلا ہماری والدہ ہمارے باپ کی بیوی ہے، یہ صرف اقرار ہے، ہمیشہ یہ بات نہیں کرتے. ایک میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. اگر کوئی یہ کہے وہ ابا کی بیوی ادھر لاؤ، ادھر آ جاؤ، کھانا لاؤ،
بات تو وہ ٹھیک کر رہا ہے، لیکن یہ چیز اقرار کی ہے، قبول کرنے کی ہے، زبان پر رٹنے کی نہیں.
اب جب یہ آ گئی تو کمال، اے میرے باپ کی جورو، اے میری باپ کی بیوی، اے فلاں کی بیوی، باپ کا نام لے کر، یہ ایک بات تو حق ہے. انسانوں کے وہاں ماں بولا جاتا ہے، امی بولا جاتا ہے. اسی لیے اسی زمین پر سمجھیے، بشریت اصرار ہے، بشریت اقرار ہے. اصرار کیا ہے؟ آقا 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 آقا. یہ تو فیکٹ ہے، یہ تو یقین ہے، اس پر عقیدہ ہے کہ بشر ہیں، لیکن یہ بار بار ریپیٹ کرنے کے لیے نہیں.
بار بار ریپیٹ کرنے کے لیے وہ وصف ہے جو سب سے ممتاز ہے، آقا،
سید عالم، نور مجسم، خیر الانام، سید البشر،
سبحان اللہ،
اللہ کے محبوب اعظم، جناب خاتم النبیین،
سبحان اللہ.
اصرار اوصاف پر ہوگا، اقرار ذات پر ہوگا،
سبحان اللہ.
اسی کو میرے امام نے، یہی سردار مجددی صاحب کہہ گئے. دیکھو اللہ نے کیسی سمجھ بزرگوں کو عطا فرمائی. اب آپ سمجھیے کہ نبوت کے عقیدے کے اندر یہ ساری باتوں کو جاننا لازم ہے. تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ ہم جسے نبی بناتے ہیں اسے ہم خوب جانتے ہیں کہ اس کو یہ ساری شانیں اور یہ سارے کمالات اور یہ ساری عظمتیں جو ہیں وہ اس کے اندر کہاں رکھنی ہے. خیر، وقت کیونکہ بالکل ہو گیا، اور میں نے آپ کو جس بات کی طرف لا کر یہ سارا مقدمہ بنا کر ان تعریفات کی طرف لانا تھا وہ اس کے لیے وقت نہیں، لیکن میں چند باتیں یہاں پر فضائل کے ضرور آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اور کل انشاءاللہ اس موضوع کو میں کنٹینیو کروں گا، تاکہ یہ موضوع عقیدہ رسالت کا، کیونکہ اب ہم نے فضائل کی باتیں کی، وہ فضائل کے اوپر جو نصوص ہیں وہ کل پڑھیں گے. فضائل کو جو نصوص ہیں، چند منٹ ہمارے پاس رہ گئے. میں نے آپ کو یہی کہا کہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر پانی پیئے، ہم اگر پانی پیئے تو بدبو بن کر نکلتا ہے، حضور پانی پیئے تو وہ پسینہ خوشبو بن کر نکلتا ہے. بولیے سبحان اللہ، خوشبو بن کر نکلتا ہے. اور علماء نے اس بات کو تصریحاً لکھا ہے کہ یہ تو ایسی ہستیاں ہیں کہ جو چیز ان کے بدن سے لگ جاتی ہے وہ یادگار، شرف اور عزت والی ہو جاتی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جس نے مصافحہ کر لیا، زندگی گزر گئی، اس کے ہاتھ سے خوشبو نہیں گئی. بولی سبحان. یہ مصنف ابن شیبہ امام بخاری کے دادا استاد دیکھتے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک باندھی حضور کو وضو کے لیے پانی دے رہی ہیں، دیا سرکار نے وضو کیا، ایک بات ایسی کر دی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت بشاشت کی طرف گئی. اٹھتے ہوئے حضور نے جو پانی کے جو مبارک، میرے ہاتھ اس لائق نہیں ہے میں بتا رہا ہوں، یعنی بدن مبارک پر جو پانی کے اثار تھے نا، اٹھتے ہوئے حضور نے اس طرح منہ کے اوپر چھینٹے مار دیے بس ایسے. تو علماء نے لکھا کہ ان کی عمر 80 سال سے زیادہ ہو گئی تھی اس خاتون کی. وہ پانی جو ان کے چہرے پر لگا تھا، سارے بال سفید ہو گئے تھے، لیکن چہرہ اسی طرح جوان عورت کی طرح تھا،
یعنی وہ خد و خال ترے نہیں. تو تم کہتے ہو مشکل کشائی کس کو کہتے ہو؟ میں نے کہا تم نے کلمہ کس نبی کا پڑھا ہے پہلے یہ بتا دو مجھے. یہ کیا کرنے کی بات ہے کہ جناب مشکل، میں نے کہا یہ آپ نہیں دیکھ رہے، یہ مشکل کشائی نہیں تو مشکل کشائی کہتے کس کو ہیں؟ بولیے نا سبحان اللہ. ہے تو ایسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں اب آپ دیکھیے، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، یہ حضرت برہ بن عازب سے ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے انبیاء کے لیے، کیونکہ جتنا ان کا ادب زیادہ ہوگا اتنا رب کی توحید کا فیضان زیادہ آئے گا. برہ بن عازب رضی اللہ عنہ، ہم کو کہہ سکتا یہ کھارا در والے ہیں، یہ میٹھا در والے. میں نے کہا ہاں ہاں کھارا در والے ہیں. ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے کہ انبیاء کی تعظیم ہی، میرے دوستو بزرگو، اللہ کی توحید کا فیضان ہے اور اس کو اپنی طرف راغب کرنے کا ایک بنیادی سبب ہے. حضرت برہ بن عازب سے، یہ بھی قربانی کے دن گزرے ہیں، حضرت برہ بن عازب سے ان کے شاگردوں نے پوچھا، حضرت برہ بن عازب حضور کے بڑے چہیتے صحابی ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں ایک سوال میرے دل میں تھا، جب پہنچا تو ڈر گیا، نہیں کر سکا. کہتا کہ دوسرے دن جاؤں گا کروں گا. جب میں گیا تو حضور مسجد میں تقریر کر رہے تھے تو میرے دل میں خیال آیا کہ کون بیٹھے ہیں؟ اللہ کے نائب بیٹھے ہیں
جن میں اللہ نے اپنی رسالت اور خلافت رکھی ہے وہ بیٹھے ہیں. تو کہا ان کے منصب کی بلندی کو دیکھ کر میرا دل ڈر گیا
اور میں خاموش ہو گیا. جس طرح باپ کا ادب کرتے ہوئے, استاد کا, مرشد کا ادب کرتے ہوئے بندہ بات نہیں کر سکتا, تو جہاں سید عالم موجود ہیں جن کی وجہ سے ہر ایک کو عزت ملی ہے. تو کہتے ہیں دو سال گزر گئے. کتنے؟ سمجھ رہے میری بات؟ دو سال گزر گئے. روزانہ کہتا تھا آج جا کر پوچھ لوں گا, آج جا کر پوچھ لوں گا. کہتے لیکن قریب جاتا تو ہمت نہیں ہوتی تھی, ڈر جاتا تھا. مجلس میں بیٹھتا تو دل گھبراتا تھا کہ کیسے پوچھوں, کیسے پوچھوں, بے ادبی نہ ہو جائے. ایک دن آقا نے خود میرے کاندھے پر ہاتھ ڈال کر فرمایا, برہ پوچھ بھی لے, کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ تو یہی حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ, میرے دوست بزرگو, ان سے ان کے تلامذہ نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں میں جو عیب بیان کیے وہ کتنے ہیں؟ یعنی وہ جو عیوب حضور نے بیان کیے کہ قربانی کے جانور میں یہ نہیں ہونا چاہیے, سین ٹوٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے, لنگڑا نہیں ہونا چاہیے, اندھا نہیں ہونا چاہیے, تو جو عیوب جو حضور نے بیان کیے کہ جانور کے اندر یہ عیب نہیں, جاگ رہے ہیں آپ, جانور کے اندر یہ عیب نہیں ہونا چاہیے, تو ان سے پوچھا برہ بن عازب سے, صحابی رسول ہیں, ان سے ان کے شاگردوں نے پوچھا جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, پوچھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے عیوب بیان کیے ہیں جانور کے؟ تو آپ نے چار انگلی اٹھائی, فرمایا چار بیان کی, چار. کیا بیان کیا آپ نے؟ فرمایا چار. پھر تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ نیچے کر کے فرمایا کہ انگلیاں تو میں نے اٹھا لی تھی کیونکہ حضور نے اسی طرح انگلیاں اٹھائی تھی, لیکن اناملی اکثر من اناملی ہی وہ یدی اکثر من یدی ہی. فرمایا لیکن حضور کی انگلیاں ہی اعلیٰ تھی, میری انگلیاں تو بڑی گھٹیا ہیں. انداز دیکھ رہے کہ شان والی انگلیاں, پہلے انگلیاں اٹھائیں چار دکھائیں, کہا حضور نے اس طرح چار انگلیوں کا اشارہ کیا تھا تو میں نے اس سنت پر عمل کیا. لیکن پھر دیکھ رہے ہیں یہ جو نوجوان ہیں یہ ہیں تو آج کے ہی نا, میں نے حضور کو دیکھا ہے, میں انگلیاں اٹھا رہا ہوں, برہ بن عازب نے دل میں سوچا ہوگا میرے دل میں تو کبھی برابری کی بات نہیں آئی, لیکن یہ تو جوان جنریشن ہے نا, انہوں نے تو وہ مقام دیکھا نہیں ہے, تو کہیں یہ آگے جا کر اقلیات میں اور مفتی اور پروفیسر بننے کے شوق میں بڑھ کر برابری کا دعویٰ نہ کرے. تو فوراً ادب کی بات کی, فوراً ادب کی بات کی, فرمایا چار انگلیاں تو حضور نے اٹھائی تھی لیکن کبھی تم اٹھاتے وقت برابری کا دعویٰ مت کر دینا. دیکھو اس لیے کہ انگلیاں اعلیٰ حضور ہی کی تھی, میری تو بہت چھوٹی اور گھٹیا ہے. عظمت والا ہاتھ تو حضور ہی کا تھا, میرا تو بہت چھوٹا اور گھٹیا ہے. کوئی پوچھے یہ بعد میں کیوں ریپیٹ کیا, اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کہا اسی کو تو تربیت کہتے ہیں. مسئلہ بیان کرنا کمال نہیں ہے, اس کو اپنے مفہوم کے ساتھ حد و خال اور کمال ادب کے ساتھ بیان کرنا وہ کمال ہے. یہی تو امتیاز اہل سنت کا ہے, یہی مسئلہ بد مذہب بھی بیان کرتا ہے, اسی کتاب سے سنی بھی بیان کرتا ہے, لیکن سنی سے مسئلہ سننے والا حضور سے باغی نہیں ہوتا, حضور کے آگے شرم سے پھر نظریں جھکانے والا ہو جاتا. تو میرے دوستو اللہ رب العالمین نبوت جس کو عطا فرماتا فرما, اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ نبوت اللہ رب العالمین کس سے عطا فرمائے. میرے دوستو تقریر کو ختم کرتے ہوئے یہ بات عرض کروں کہ اللہ جن کو نبوت عطا کرتا ہے, کل ان کے میں شان یعنی کل جو ہے وہ جن کو نبوت دیتا ہے ان کی ذات کی بنیادیں کیا ہیں وہ انشاءاللہ میں کل نصوص کے ساتھ آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا, اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے بزرگوں نے کتنی حقیقتوں کو جمع کیا ہے, اس میں کوئی مبالغہ, کوئی جھوٹ, کوئی فریب, کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے. اب آپ دیکھیں حضرات انبیاء کرام کیسے شان والے, ہائے 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 سبحان اللہ. تابوت سکینہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ قرآن میں موجود ہے اس کا ذکر, اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو جوتا پہنا کرتے تھے نا, اور جو لاٹھی ہاتھ میں رکھتے تھے, جو پگڑی پہنتے تھے, اس نے کہا ایک اور بھی چیز تھی, میں نے کہا وہ نہیں بتاؤں گا, صرف یہی بتاؤں گا کیونکہ اس میں تو اختلاف ہی نہیں, تو اختلاف اس پر کرتا. ان کے جوتے, بھائی جوتے تو مارکیٹ میں ہزاروں ملتے ہیں, لیکن جب انہوں نے پہن لیا تو پھر ایسی چیز تاجوں سے زیادہ اعلیٰ ہو گئی, پھر وہ جوتا نہیں رہا. اس کو سر پر بھی رکھیں تو کیسے رکھیں, کیا خوب کہا جو سر پہ رکھنے کو مل جائے. مولانا حسن رضا بریلوی, میں نے کہا یہ بریلی والوں کی باتیں بھائی, ایسی ترجمانی وہ کر سکتے ہیں, فرمایا جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. اب آپ دیکھیں کیسا مرتبہ اور مقام اللہ عطا فرماتا ہے, حضرت موسیٰ جو جوتا پہنتے تھے اور جو لاٹھی ہاتھ میں رکھتے تھے، جب وصال ہو گیا مزار مقدس میں چلے گئے، اپنے مریدوں اپنے صحابہ کو چھوڑ گئے، وہ چیزیں انہوں نے اپنے بچوں کو دی، انہوں نے اپنے بچوں کو دی، انہوں نے اپنے بچوں کو دی. بعد والوں نے کیا کیا کہ ایک شیشم کی لکڑی کا تابوت بنایا اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جوتا اسا اور آپ کا امامہ رکھا، وہی تابوت سکینہ تھا. ان کے جوتے جو رکھے ہوئے تھے وہ لوگوں کے سکون کا باعث تھے. انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے. قرآن یہ ذکر کرتا ہے جب اس بنی اسرائیل کے اوپر قوم جب لڑنے کے لیے اور ان کے دشمن ان کو مارنے کے لیے آتے، وہ کہتے ہمارے پاس تو فوج بھی نہیں، کیا کرے، وہ فوراً جاتے وہ ڈبا اٹھا کر لاتے تابوت اور سامنے رکھتے اور کہتے یا اللہ یہ تابوت میں جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں یہ تیرے محبوبوں کی ہے، اس کی برکت سے ہمیں نجات عطا فرما. وہ جو سامنے لشکر آ رہا ہے وہ ان کے علاقے میں آنے سے پہلے اللہ ان پر روب تاری کر دیتا اور وہ ڈر کے بھاگ جاتے تھے.
لوگ کہتے ہیں جی نبی کیا کر سکتا ہے، میں نے کہا ان کا جوتا کیا کر رہا ہے یہ دیکھ لے، پھر
جو پاؤں میں آیا تھا. بولو نا سبحان اللہ. علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جب قوموں جو بھاگ جاتے تھے نا، انہوں نے کہا یار جب بھی ان کو مارنے جاتے ہیں آدھے رستے میں پہنچتے ہیں ہمارے دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے، ہم بھاگ جاتے ہیں. وہ 500,000 اور ہمارا لاکھوں کا لشکر ہوتا ہے، ذرا معلوم تو کرو ان کے پاس کیا کوئی گیس ہے کیا چیز، ایسی کیا چیز ہے جو ہم پر روب تاری ہوتا ہے. ان کا ایک مخبر آیا، حسنانی سنجیدگی میں سننا، ان کا ایک مخبر آیا، اس نے مخبری کر کے جا کر امالقہ اور جا کر جناب جو ہے کہ ان لوگوں سے کہنے لگا کہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، کہ آپ اس بات کو سمجھیں گے کہ جو بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی بالکل کریے، کیا بات آپ کرنا چاہتے ہیں. قوم امالقہ سے کہا آپ ماریں گے تو نہیں مجھے، وہ تو بہت بڑا بادشاہ تھا جو ان پر حملہ کرنا چاہتا. کیا کہا ان کے پاس نہ کچھ بھی نہیں ہے. تو کہا آدھے رستے میں مثال کے طور پر ان کی بستی آنے سے پہلے لاکھوں کے لشکر پر کب کبھی تاری ہو جاتی تھی اور وہ بھاگ جاتے تھے. کہا ان کے پاس کیا ہے؟ کہا ان کے پاس ایک پیٹی ہے، صندوق ہے، اس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جب سامنے رکھ دیا جائے تو کوئی آ نہیں. انہوں نے کہا پھر چرا کر لے آؤ. جو قوم امالقہ کے لوگ تھے انہوں نے کہا جی چرا کر لے آؤ. جب چرا کر لایا گیا تو انہوں نے کہا ہم ان مومنین کو رسوا کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ اس پیٹی کی وجہ سے تم ہمیں بھگا رہے تھے، تم سمجھتے تھے اس میں بڑی تاثیر ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ مندر کے اندر، ابن کثیر نے لکھا باقاعدہ طور پر، مندر میں لے جا کر جو ان کا سب سے بڑا بت تھا نا، اس کے پاؤں کے ساتھ موٹی زنجیر کے ساتھ پیٹی کو باندھ دیا، پیٹی کو باندھ دیا اور کہا صبح ان کو بلانا اور ان کو بتانا کہ تمہارے سے شورا بھی لیا اور جس کی تم فضیلت کی بات کرتے تھے نا اپنے مذہب کے بڑے بات، وہ تو ہمارے بتوں کے قدموں میں. رات کو مندر بند کر دی، صبح جب ان کا پنڈت آیا کھولنے کے لیے تو اس نے دیکھا تابوت نیچے نہیں بت کے اوپر چڑھا ہوا ہے. یہ میں نے نہیں، یہ آپ ہی کے پیر صاحب نے ابن کثیر نے لکھا ہے. لکھا تو اس نے بادشاہ کو کہا ان کو نہیں بلانا. کہا کیا؟ کہا عجوبہ ہوگا. کیا کیا؟ کہا زنجیر بھی ٹوٹ گئی اور آپ آ کر دیکھیں ہوا کیا ہے. جب آ کر دیکھا تو پیٹی جو تھی وہ بت کے سر پہ چڑھی ہوئی تھی. اس نے کہا نہیں نہیں بلاؤ، یہ تو ہماری بے عزتی ہو جائے گی. انہوں نے پھر نیچے بلایا اور رات کو پھر کس کے باندھا. دوسرے دن جب بلانے لگے تو پھر پیٹی اوپر چڑھ گئی. ابن کثیر لکھتے یہاں پر، آپ دیکھیں آپ کے ہاتھ میں اسمارٹ موبائل موجود ہے، آپ دیکھیے اس آیت کے تحت جو جہاں تابوت سکینہ کا ذکر سورہ بقرہ کے اندر. ابن کثیر لکھتے ہیں جب تیسرا دن تھا، موٹی زنجیروں اور اعلی اقدام کے ساتھ تابوت کو کس کے بت کے ساتھ باندھا گیا کہ جس میں تصور بھی نہیں تھا کہ زنجیریں ٹوٹ جائیں گی یا کچھ ہوگا. صبح دروازہ کھولا تو آج تو معاملہ ہی کچھ اور تھا، زنجیر ٹوٹی ہوئی تھی اور وہ تابوت بت کے بدن پر اتنا کودا کہ جس نے بت کو چورا چورا کر دیا تھا، بت زمین پر بکھرا ہوا تھا، تابوت سالم تھا. دیکھو اللہ کے نبیوں کی شان، وہ تو وہ، ان کے جوتے بھی بت پرستی کو کس طرح ختم کرتے ہیں.
سبحان اللہ.
میں کیا کر سکتا، میں نے کہا ان کا جوتا کیا کر رہا ہے یہ دیکھ رہے.
کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ.
انسان نہیں انسان،
اللہ کی سرتاب قدم شان. یہی تو آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کرتا تھا، جب بھائیوں نے کہا کہ باپ یعقوب کی آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں تو فرما اذهبوا بقمیص هذا، فوراً اپنے گھر میں گئے، جبہ چینج کیا، دوسرا پہنا اور وہ جو ہاتھ جس پہ پسینہ تازہ لگا تھا وہ لے کر لپیٹ کے بھائیوں کا دیا. فرما اذهبوا، لے جاؤ. وہ بھی نبی، حضرت یوسف بھی نبی، باپ کے لیے بھیج رہے یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی. قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت یوسف نے کہا میرا یہ جبہ لے جاؤ، کیونکہ حضرت یوسف کے فراق میں، جدائی میں، رو رو کے حضرت یعقوب علیہ السلام، ہمارے علماء نے لکھا کہ وہ نابینا نہیں ہوئے، انبیاء عیب سے پاک ہوتے ہیں، ظاہری بصارت ان کی کچھ کم ہو گئی تھی. فرمایا اذهبوا بقمیص هذا، فرمایا میرا یہ جبہ لے جاؤ. کہا جی جبہ کیا کرے گا، یہ کپڑا تو مارکیٹ میں ملتا ہے. فرمایا مارکیٹ میں ملتا تھا، جب میرا بدن لگ گیا تو اب یہ کیا کرے گا یہ دیکھنا.
سبحان اللہ.
فرمایا اذهبوا بقمیص هذا، میرا یہ قمیض لے جاؤ. فالقوه على وجه ابي میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا یاتی بصیرہ آنکھیں آ جائے گی. قرآن یہ کہتا ہے جب جانے والا گیا اور اس نے ڈالا یعنی آپ کی آنکھوں کے اوپر حضرت یوسف کا جبہ ڈال کر ہٹایا تو آنکھیں اسی طرح روشن ہو گئی جیسے پہلے روشن تھی.
بولیے سبحان اللہ. آنکھیں اسی طرح روشن ہو گئی اور یہ ہمارے نبی پاک کے معجزات میں اس سے زیادہ اقوا معجزات موجود ہیں. مسلم شریف کے اندر موجود ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب نظر کے مریض آتے تھے اور ایسے مریض آتے تھے کہ سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب, آہ عیسیٰ اگر جواب دوا نہ کرے تو سیدہ کیا کرتی. حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جبہ ان کے پاس تھا, مسلم شریف میں موجود ہے, جو اپنی چھوٹی بہن حضرت عائشہ اور رتبے میں سب سے بڑی ان سے لیا تھا اور وہ ایسا تھا کہ چار انگلی کا ریشم کا گوٹا اس پر لگا ہوا تھا. سرکار کا وہ جبہ تھا, سرکار نے ایک دفعہ اس کو پہنا تھا. وہ سیدہ عائشہ کے پاس تھا اور ان کی بڑی بہن عمر میں سیدہ اسماء بنت ابی بکر نے لے لیا. مسلم شریف کے اندر موجود ہے جب مریض آ جاتے تھے تو آپ ایک تھال لیتی تھی, تھال کو پانی سے لبالب بھر لیتی تھی اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جبے کو ڈبویا جاتا. جب جبے سے پانی مکمل فیض لے لیتا تو جبے کو اٹھایا جاتا اور پانی اس سے نتھر رہا ہوتا تھا اور جبے کو ایک جگہ سوکھنے کے لیے رکھ دیا جاتا. وہ جو غسالہ تھا وہ مریض کو پلایا جاتا تو اسی وقت شفا حاصل ہو جاتی. مسلم شریف کے اندر صحابہ کے الفاظ موجود ہیں, نغسلہا, ہم اس جبے کو دھوتے تھے, ونستشفی بہا. میں بار بار کہتا ہوں یہ باب استفال سے اور باب استفال طلب فعل کے لیے آتا ہے. فرمایا ونستشفی بہا للمردہ, ہم اس جبے کے پانی سے شفا طلب کرتے تھے. اب وہاں پر دیکھے تابوت سکینہ کا سلسلہ, فرمایا کہ اس جبے کے پانی سے ہم شفا طلب کرتے تھے. حضرت خبیب بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ جنگ بدر کے اندر ایک تلوار لگی اور میرا ہونٹ کٹ کے آدھا ہو گیا. جنگ بدر میں, غزوہ بدر میں کہتے ہیں تلوار لگی اور ادلال نبوہ کہ میرا ہونٹ کٹ کے الگ ہو گیا. سرکار نے فرمایا جل دیا کہ آیا کہ سرکار نے میرے ہونٹ کو یوں پکڑا اور اپنے منہ سے لواب نکالا. کہا وہ کیا کر سکتے, میں نے کہا ان کے تھوک مبارک کی کرامت دیکھیں.
سرکار نے لواب نکالا اور نکال کر خبیب بن عبد الرحمن کے ہونٹ پر یوں لگایا, اب لگا کر انگلی ہٹی نہیں تھی, ان کا ہونٹ صحیح ہو گیا. انسان ہی انسان, وہ انسان ہی. اسی بدر میں حضرت قتادہ بن نعمان کی آنکھ پر تیر لگا, روح کانپ جاتی تھی, ایک سوئی چبھنے کی بات کرے تو بندہ کانپتا ہے. ان کی الٹی آنکھ میں پورا تیر گھس گیا تھا لیکن وہ تیر تو کھینچ کے انہوں نے نکال دیا, یہ مصطفیٰ کی شعر ہیں, نکال کر پھینک دیا. لیکن آنکھ کہاں رہی جناب, جب تیر لگ گیا آنکھ تو چہرے پر بہ گئی لیکن ایک گوشت کا لوتھڑا اندر پھنسا ہوا تھا جس سے آپ کو تکلیف ہوتی تھی. آپ نے خنجر نکالا کہ میں کاٹ دوں اس کو, تو کسی نے کہا سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب, آہا عیسیٰ اگر دوا نہ کرے. فرما حضور موجود ہیں, کیوں رضا مشکل سے ڈریے, اے قتادہ کیوں مشکل سے ڈریے, چلیے آپ. قتادہ بن نعمان کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاس گیا, سرکار نے جب میرا حال دیکھا تو میری داڑھی اور میرا منہ پورا خون سے بھرا ہوا تھا, تازہ آنکھ کے جو چھترے تھے وہ میرے گال پر رخسار پر موجود تھے. سرکار نے اپنے مبارک ناخن سے اس کو کھروچا اور اس کو صاف کر کے میری آنکھوں میں ڈالا, آنکھوں میں ڈال کر میرا سر قریب کر کے سرکار نے تھوکا. کہتے ہیں وہ لگی لپٹی جتنی چیز تھی وہ تو آنکھوں میں ڈال کر تھوکا. جیسی حضور نے اپنے ہونٹ کو دور کیا تو میں کہہ رہا تھا حضور میں آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں. اور علماء نے لکھا ہے وہ کہا کرتے تھے جو میری دائیں آنکھ ہے وہ اتنا نہیں دیکھتی, جو پھٹ کر حضور کے لعاب سے جڑی ہے وہ زیادہ دیکھتی ہے. میرے دوستو انسان ہی انسان, وہ انسان ہے. اللہ رب العالمین نے یہ مرتبہ اور مقام عطا فرما. حضرت ابو ذر غفاری کہتے جنگ احد کے اندر میری آنکھ زخمی ہوئی تھی, سرکار نے لعاب ڈالا تھا, آنکھیں جو ہے وہ میری درست ہو گئی. فرماتے ایک جنگ کے اندر ایک صحابی کا ہاتھ کٹ کے گر گیا تھا, بلکہ ابو جہل نے حضرت معاذ جس نے بدر کے اندر ابو جہل کو مارا تو ابو جہل نے مرنے سے پہلے اس بچے کے اوپر تلوار کا وار کیا تھا اور بایاں ہاتھ ان کا کٹ گیا تھا. جب پتا چل گیا کہ انہوں نے بدر کے اندر ابو جہل کو مارا ہے, سرکار نے ابو جہل کے سارا جو اس کے بدن پر سونا تھا ان بچوں کو دیا. لیکن حضرت جابر نے کہا حضور اس بچے کا ہاتھ کٹا ہوا ہے. سرکار نے فرمایا ہاتھ کہاں پڑا ہے, کہا تو میدان میں پڑا ہوا ہے, کہا لے کر آؤ. لایا گیا, یہ حدیث پاک کے اندر موجود ہاتھ. صحابی نے ایک ہاتھ کو ان کے بقیہ ہاتھ کے ساتھ لگایا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لعاب دہن کو اپنی انگلیوں میں لے کر پھیر دیا اور وہ ہاتھ کو گھماتے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے. اللہ فرماتا ہے ہم خوب جانتے ہیں، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، برابری کا دعویٰ نہ کرنا، اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے اس رسالت کو کہاں رکھنا ہے، اور جس پر اللہ رسالت رکھتا ہے چنتا بندوں ہی کو ہے، چنتا اپنے مخلوق میں سے بندوں ہی کو ہے، انسانوں ہی کو ہے، کیونکہ جن نبی نہیں ہوتے، وہ ہوتے مرد ہی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ عورتیں نبی نہیں ہوتی، فرما بشری ہوتے ہیں، مرد ہی ہوتے ہیں، انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن ان جیسا کوئی انسان نہیں ہوتا.
عقیدہ توحید پر جتنا زور دینا لازم ہے، اسی طرح عقیدہ رسالت پر بھی زور دینا لازم ہے. اس کی بقیہ ابحاث جو اب فنی درجہ رکھتی ہے، کل کے درس میں اگر آپ کو جس کو وقت ملے اور جو آئے، ہم کوئی دعویٰ نہیں کرتے، لیکن آئے اللہ ہمیں بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، آئیں جو عمر کا حصہ ہے اس میں کچھ سنیں سنائیں، اللہ سے توفیق طلب کریں، لیکن ان باتوں کو یاد رکھ کر آئیں، کیونکہ یہ فضیلت ہی کا موضوع کے بعد پھر ان بنیادی چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہو جاتی ہے کہ جس کے بعد کوئی زبان پھر خطا نہیں کرتی. کیوں؟ اس لیے کہ جب مرتبہ اور مقام اور شرف و عزت پتا ہو تو بے ادبی کا جملہ نہیں نکلتا. کسی نے کہا تو اپنی ماں کو کبھی برا نہیں کہتا، اس نے کہا بھائی ماں کا رتبہ جانتا ہے تو، ماں کا رتبہ جانتا ہے تو، جو ماں کا جو رتبہ اہل عظیمت کا رتبہ جانتے ہیں نا، تو وہ پھر ان کی توہین نہیں کرتے. اسی لیے ہم کہتے ہیں فضائل ذکر کیا کرو، اس لیے کہ فضائل ہی جو محبت اور رعب کو دعوت دیتے ہیں کہ بے اجازت ان کے گھر جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. خوب فرمایا گیا کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان یہ ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں عقیدہ توحید پر دل و جان سے اسے قبول کرنے کی اور زبان سے اس کا اقرار کر کے پوری زندگی اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم نے گفتگو کی ہے اس کا کوئی اور مطمع نظر نہیں، مطمع نظر یہ ہے کہ جو عقیدے کے بنیادی مسائل ہیں وہ سمجھ میں آئے. لوگ کربلا کے اندر جو تھے، وہ کربلا والے جو کربلا تک پہنچے، وہ اسی نظریے کو بچانے کے لیے پہنچے تھے، اس لیے کہ سامنے جو جماعت تھی وہ اس نظریے کے مخالف تھی. لہذا ہر وقت کربلا ہوتی ہے اور ہر وقت عظمت مصطفیٰ، ناموس مصطفیٰ کے دفاع کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے والے ہی حسینیت کے اس پیغام پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.